السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 27 سورہ زاریات. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہمارا 27واں پارہ ہے اور رمضان ہم سے بچھڑنے والا ہے، یعنی روزے الحمدللہ آج تقریباً ہمارا، یعنی اگر انڈیا اور پاکستان اور گلف کی کنٹریز کا روزہ کا اگر ہم دیکھیں تو ایک ایک دن کا فرق ہے. تو قیام اللیل کا بس اب آغاز ہونے والا ہے اور رمضان کا اختتام پہنچ رہا ہے، شب قدر آنے والی ہے. جس طرح سے ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم رمضان میں جیسی عبادت کریں گے یا قیام کریں گے یا کچھ اور ہم نے اپنے گول سیٹ کیے تھے، ظاہر سی بات ہے انسان ہے اور کمزور واقع ہوا ہے انسان، تو اپنے گولز کو پورے نہیں کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ بھی یہ 10 دن باقی ہیں. اور جب آخری عشرہ آتا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر تان لیتے یا اپنی کمر کس لیتے اور آپ کی عبادت ایسی ہو جاتی گویا کہ تیز ہواؤں کی مانند، اور خود بھی عبادت کرتے اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. تو اب جتنے 10 دن بچے ہیں کوشش کریں کہ ہم یہ 10 دنوں سے ویسے فائدہ اٹھا لیں جیسے کہ اس کا تقاضا ہے، اس کا حق ہے. اللہ تعالی ہمیں ان راتوں میں شب قدر نصیب فرمائے اور ہماری عبادات، ہمارے قیام، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، آمین. آئیے دیکھتے ہیں آج ان آیتوں میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرشتہ دیگان الہی، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جو مجرم ہیں، تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. یہاں پر لوط علیہ السلام کا واقعہ جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن خاص طور سے یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ کیسے وہ پتھر تھے مسومتن، کہ یعنی برانڈیڈ تھے، ہر ایک کا نام اس پر لکھا ہوا تھا، اور ایسے قسم کے وہ پتھر تھے کہ جس کی ایسے جیسے گوئے کہ بلٹ ہوتی ہے. تو یہاں پر مجرم قوم کا انجام کیا ہوتا ہے، اور یہاں پر پہلے ان کو مجرم قوم کہا گیا ہے. اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوم کو زمین پر رہنے نہیں دیتا جو کہ حد سے گزر جانے والی ہو، یعنی جن کے یہاں پر کھلم کھلا بے حیائی کے کام ہوتے ہوں، اور اس بے حیائی پر وہ ان کے پاس ڈھٹائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو اچھا کام سمجھنے لگی اور اچھے لوگوں کو اپنی بستی سے نکالنا چاہتے. لہٰذا اللہ تعالی نے ان کے اوپر پتھراؤ کیا، یہ پتھر والی بارش بھیجی، دردناک عذاب سے ان کو دوچار کیا، اور لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے وہاں سے نکال دیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، جب ہم نے اسے سری سنت کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے. آپ دیکھیں سیم وہی جملہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جاتا تھا، اور سیم وہی جملہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا. آخرکار اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں ڈبو دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. یعنی ہم جانتے ہیں کہ اس کی لاش کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبرت کا سامان بنا دیا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے. وفی عاد اذ ارسلنا الیہم الریح العقیم. اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا. یعنی اتنی خطرناک وہ ہوا تھی، یہ ایسی اس کو بانج بھی کہا گیا ہے، عقیم کہا گیا ہے اس ہوا کو، ایسی وہ ہوا تھی کہ جس نے سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. یہ وہ ہوا ہی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے یعنی جہاں بھی وہ ہوا پڑتی وہ چیز بوسیدہ ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. آخرکار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں, شاید کہ تم اس سے سبق لو. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین, بس دوڑو اللہ کی طرف, میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین و آسمان میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. زمین و آسمان میں یا اس کے درمیان میں جو بھی چیزیں ہیں اس پر انسان غور و فکر کرے. اور واقعی میں آپ دیکھیں, آپ کبھی غور کریے کسی بھی چیز کو, یا تو کھاتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے, اگر ہم کوئی فروٹس بھی کھا رہے ہوں, صرف ایک انار کی مثال لے لیں کہ اب جب ہم انار چھیلتے ہیں تو ہمارے ایمان میں واقعی میں اضافہ ہوتا ہے. جب انار چھیلو تو پتہ چلتا ہے کہ جو دانے جس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں, عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کوئی انسان بھی اتنے اچھے سے کوئی چیز کو وہاں پر فٹ نہیں کر سکتا جیسے کہ وہ دانے فٹ ہے وہاں پر. اور اس زمین کے اندر سے نکلا ہوا درخت, بیج سے نکلا ہوا درخت, وہ درخت پر لگے ہوئے پھول, پھر اس کے اوپر آنے والا انار, اور وہ انار ایسے بنا کہ اندر ہی اندر وہ سارے اس کے بیج سارے الحمدللہ جمے ہوئے, چاہے یعنی بیلوں پر آنے والی چیزیں ہوں, فروٹس ہوں, یا درختوں پر آنے والے فروٹس ہوں. ہر چیز میں ایک الگ طرح کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو آسمان کو دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کس طرح سے بنا دیا, اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے, کسی انسان کی بس کی بات نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت سبحان اللہ کی کتنی شان والا ہے ہمارا رب, کہ اس نے آسمان کو بنا دیا اور کیسے چھت بنایا, پھر زمین کو فرش بنا دیا. سبحان اللہ کیسے زمین ہے کہ کبھی ہم سوچیں اور امیجن کریں کہ زمین تیز گول گول گھوم رہی ہے, زور سے کسی تیز گھومتی ہوئی گول یا گیند پر اگر آپ ایک منٹ کے لیے کھڑے رہ سکتے ہیں, نہیں کھڑے رہ سکتے, گر جائیں گے چکر کھا کر. لیکن یہ زمین گھوم رہی ہے اپنے مدار پر, اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ہم کتنے پرسکون یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. ایون ہمارے گلاس کا رکھا ہوا پانی بھی نہیں گرتا. تو یہ کیسے اللہ تعالی کی قدرت ہے. تو اس نے بچھا دی زمین کو ہمارے لیے, اور ہر چیز کے جوڑے بنائے, انسانوں کے بھی جوڑے ہیں, پھلوں میں بھی ہیں, پھولوں میں بھی, ہر جگہ جوڑے ہیں, زوج کی صورت میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے. ان سب نشانیوں کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ففروا الی اللہ, کہ دوڑو اللہ کی طرف. اب دیکھیں اللہ کی طرف دوڑنا کیا ہوتا ہے. ففروا بہت ہی آسان لفظ ہے, یہ ہم اردو میں بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ دوڑو اللہ کی طرف یا بھاگو اللہ کی طرف. کیوں اللہ کی طرف دوڑو؟ کیونکہ تم اگر خود نہیں بھی دوڑو گے اللہ کی طرف, تو آخر کر ایک دن تو تمہیں جانا ہی اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلا ہی لے گا, چاہے نہ چاہے, تمہارا دل چاہے نہ چاہے تمہیں لوٹ کر جانا ہوگا. لیکن ابھی تم اپنی مرضی سے اللہ کے راستے کی طرف دوڑتے رہے, اپنی مرضی سے اللہ کے راستے کی طرف چلتے رہے, جتنی سرعت سے تم بھاگو گے, جتنی تیزی سے تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آگے بڑھو گے, اللہ تعالیٰ اتنا ہی تمہارے لیے انعامات اور اکرامات تیار رکھے گا جنت میں. آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے کھینچ کر لانا زبردستی, اور ایک ہوتا ہے خود سے بھاگنا, دونوں میں بہت فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ میرے بندے خوشی سے خود بخود میری طرف دوڑ کر آئیں. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بسی ہوئی ہو. جس سے محبت ہوتی ہے آپ دیکھیں اس کے لیے ہم کیسے ملنے جاتے ہیں نا, جو ہمارے ملنے جلنے والے ہیں, رشتے دار ہیں, دوست احباب ہیں, ان سے ہم کیسے برابر وقت نکالتے ہیں. جن سے محبت ہوتی ہے ان کے لیے وقت بھی نکل جاتا ہے. تو اللہ سے محبت وہ تو ویسے ہونی چاہیے, جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہم اللہ کی طرف دوڑیں, اور دوڑنے کا سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ ریس لگانی ہے ہم کو, بس بھاگیں بھاگے بھاگے, کیوں بھاگ رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہاں پر دوڑنے سے مراد دراصل نیکیوں میں سبقت کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اس راستے پر چلنا ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اس راستے پر چلنا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اس راستے پر چلنا ہے. اور اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیں کہ سابقوں کا لفظ آیا ہے, سارعوں کا لفظ آیا ہے, اور یہاں پر ففروا کا لفظ آیا ہے. تو چاہے آپ دوڑیں, چاہے آپ سارعوا صورت اختیار کریں, چاہے آپ سابقوا مسابقت کریں کہ ایک سے بڑھ کر دوسرا کوئی اس سے آگے جانا چاہے, تو یہاں پر ورلڈ ریکارڈ بک جو ہوتی ہے گنیز, اس میں نام لکھانے کے لیے نہیں دوڑنا ہے ہم کو. لوگ اس کے لیے بھی محنت کرتے ہیں, آپ دیکھیں کتنی محنت کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ لوگ کئی کئی عرصے تک کے فل میل نہیں کھاتے ہیں, کیونکہ ویٹ بڑھ جائے گا تو پھر وہ مقابلے میں حصہ نہیں لے سکیں گے, دوڑ نہیں سکیں گے. یا پھر جو اور بھی جمنازیم کے اور پتہ نہیں کیا کیا مقابلے ہوتے ہیں, جب ورلڈ کپ ہوتا ہے, اولمپک ہوتا ہے, لوگ اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, پورے سال بھر یا چار سال محنت کرتے ہیں, اور تب کہیں جا کر اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہو سکے, اس میں پاس ہونے کے لیے, ان مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے. ایک گولڈ میڈل کے لیے ان کو کتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے, کتنا پوری زندگی کا اپنا ان کو لگا دینا پڑتا ہے ایفرٹ کے, تب کہیں جا کر ان کو کوئی ایک گولڈ میڈل ملتا ہے. اور بعض اوقات آپ دیکھو گے کہ کسی کو وہ بھی نہیں ملتا. لیکن یہاں پر بات گولڈ میڈل کی نہیں ہے, گولڈ میڈل ملے نہ ملے وہ اصل کامیابی نہیں ہے. یہاں تو بات اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کامیاب ہو گیا, اللہ تعالیٰ کے پاس جو کامیاب ٹھہرا وہی کامیاب ہوگا. دنیا میں چاہے کتنے بھی گولڈ میڈل کسی کو ملے ہوں اور کتنے بھی کپس ملے ہوں, وہ کامیابی نہیں ہے. تو یہاں پر آپ کو دوڑنا کس لیے ہے؟ اللہ کی خاطر, اللہ کے راستے میں, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ کی طرف دوڑنے والے بنے. اور وہی والی بات ہے کہ اس میں نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے. اور اسی لیے اسے بھی ایک چھوٹی سی بات ہم کہہ کر آگے بڑھیں گے کہ اگر ہم اس کو مثال سے سمجھنا چاہیں کہ کیسے میں دوڑوں اللہ کی طرف, اور کیسے میں جاؤں اللہ کے راستے کی طرف, اور کیسے میں آگے بڑھوں, یا کیسے میں مسابقہ کروں. آپ دیکھیں نیکیوں میں مسابقہ کریں. مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ہم سب غور و فکر کریں تو آپ کے بھی دل کی آواز وہی ہوگی جو میرے دل کی آواز ہے کہ ہمارے یہاں پر ہر گھر میں ایک مدرسہ بن جانا چاہیے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کنسٹرکٹیو کام ہونا چاہیے. مسلمانوں کا ہر گھرانہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. اور آپ دیکھیں کوئی ایک فیلڈ نہیں ہے. آج ہمارے مسلمانوں کی اتنی پرابلمس ہے بہت زیادہ. جو مسلم کنٹریز میں رہ رہے ہیں ان کے الگ ہیں, جو نان مسلم کنٹریز میں رہ رہے ہیں ان کے الگ ہیں. تو ہم اپنے پرابلمس کو دیکھیں آس پاس اپنے ارد گرد. ایجوکیشن کا معاملہ ہے, ہمارے بچے آج تعلیم سے بے بہرا ہیں. اگر ایجوکیشن مل بھی جاتی تو جابس کا مسئلہ ہے. پھر ایمانداری, ان کو بچوں یعنی بچے آج ہمارے اسکول میں جا رہے ہیں, جن اسکولس میں وہ تعلیم حاصل کریں وہاں ان کو کوئی اخلاقیات نہیں سکھائے جاتے. وہاں پر ان کو کوئی اچھا انسان نہیں بنایا جاتا, بس صرف پڑھائی کے نام پر ایک پڑھائی دے دی جاتی ہے, کیونکہ ان لوگوں کا بھی مقصد صرف پیسے حاصل کرنا ہو گیا ہے. تو اچھی اسکولس کی ضرورت ہے. ایسے اچھے اسکولس, ایسے ادارے کھولیں, بچوں کی کلاسز ہوں ہر جگہ. جو بھی سمجھدار لوگ ہیں جو الحمدللہ دین سے جڑے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں سنڈے اسلامک اسکولس شروع کر دیں اپنے گھروں میں, چھوٹے لیول پر. اسے اگر 15 بچے بھی وہاں آتے ہیں آپ کے محلے کے, یقین جانے بہت بڑی کامیابی ہے. ان کو صحابہ کی اسٹوریز سنائیں, ان کو صحابیت کے واقعات سنائیں, ان کو چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرا دیں. کتنا بڑا نیکی کا کام ہے دعائیں یاد کرانا, صبح شام کے اذکار. آج آپ بتائیے کہ ہماری قوم میں, ہماری امت میں کتنے لوگ ہیں جن کو صبح شام کے اذکار یاد ہیں. میں صرف الحمد للہ الذی احیانا اور اللہم بسمک کا اموت و احیا کی بات نہیں کر رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو اذکار سکھائیں صبح شام کے, اور کتنی برکت ہوتی ہے اس اوقات میں. کتنی اچھی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس سے پناہ چاہتی ہوں کہ میں اچانک ہلاک کر دی جاؤں اوپر سے یا نیچے سے, یا میں ارذل العمر سے پناہ مانگتی ہوں. ہر دعا کا مطلب بہت اچھا ہے. جتنی بھی اذکار اللہ کے رسول میں سکھائیں صبح شام کے, وہ اذکار ہم اپنے محلے کے لوگوں کو سکھا دیں, اپنے خاندان کے بچوں کو سکھا دیں. تو ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف. یہی تو کام اللہ تعالیٰ, یہی کاموں کے لیے تو اللہ تعالیٰ دوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے. کیونکہ تم اللہ کی طرف دوڑ کر جاؤ گے تو کیسے, دوڑنے سے سیدھا جنت تو نہیں مل جائے گی. تو یہ کام یہ کرنا پڑے گا. تو آپ اپنی سوسائٹی میں, اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ آپ کے محلے میں, آپ کے شہر میں کس چیز کی ضرورت ہے. اور کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا سا شعبہ آپ اپنے لیے لے لیجئے جو آپ کی پسند کے مطابق ہو, جس میں آپ زیادہ اچھے سے کام کر سکتے ہوں اور وہ کام کریں. خدمت خلق ہے. کتنے لوگ ہیں جو بیچارے, جیسے بھی روزوں کی ہی بات ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو آپ اناج بھی مت دیجیے, ہم کو صرف شکر اور پتی چائے دے دیجیے, چائے کی پتی. ہم صرف چائے بنا کر اس سے روٹی کھا کے سحری کر لیں گے, روزہ رکھ لیں گے. اتنی غربت ہے. کیونکہ جو روزانہ کمانے والے لوگ ہیں ان کو روزانہ کی کمائی ملی نہیں رہی ہے. ابھی جب الیکشن ہوئے جس کی بنا پر سارے بزنس مان پڑ گئے, تو کچھ جو روز کمانے کھانے والے ہوتے ہیں تو ان کے پاس تو جمع پونجی بھی نہیں ہوتی, اور پھر روز کی اگر آمدنی ان کو نہیں ملی, ایک دن مزدوری نہیں ملی, تو بےچارے بھوکے, یا پھر کس سے مانگنا پڑتا ہے اڑوس پڑوس سے. تو ایسے لوگ ہیں. آپ خدمت خلق کا کام کریں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی, اور جب آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو جملے تھے وہ تاریخی جملے ہیں. اس کو اپنایا آپ. کب آپ کی بات مانیں گے لوگ؟ اللہ کے رسول کی بات لوگوں نے کیوں مانی تھی؟ کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ اے رسول, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیواؤں کی خبر گیری کرنے والے, یتیموں کی سرپرستی کرنے والے, مہمانوں کی میزبانی کرنے والے, اور جو بھی پریشان حال لوگ ہیں ان کی تکلیف کو دور کرنے والے, نہیں آپ لوگوں کی مدد کرنے والے تھے, رشتے دار صلہ رحمی کرنے والے تھے. یہ جملے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے. تو یہ کام بھی کرنا ہے ہم کو. صرف تقریر اور قرآن پڑھانا اور حدیث پڑھنا صرف یہی نہیں ہے, یہ تو یہ مین ہے, لیکن سارے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. کچھ خدمت خلق کرنا پڑے گا. کسی کو غریب لوگوں کی خبر گیری کرنا پڑے گا کہ کون معاشرے میں ایسے مستحق لوگ ہیں جن کو ہمیں پرووائڈ کرنا ہے فوڈس. ہر کوئی لائن لگا کر کسی کے گھروں کے آگے مانگتے ہوئے نہیں کھڑے رہ سکتا. کچھ عزت دار لوگ ہوتے ہیں, کچھ شریف لوگ ہوتے ہیں جو بےچارے مانگنے کے لیے نہیں نکل سکتے. تو ایسے لوگوں کا ہم کو خیال رکھنا پڑے گا. تو یہ ہے ففیرو الی اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے میں دوڑنے والے بنیں. ولا تجعلوا مع الله الها اخر انی لکم منہ نذیر مبین، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کی تعلیم کیا تھی، تمام انبیاء ایک ہی بات لے کر آئے اور ایک ہی چیز کی طرف دعوت دیتے رہے کہ ایک تو اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کو مانو، رسول کی بات مانو، رسول کی پیروی کرو۔ تو اگر ہم اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں، جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی آپ کو ہر کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، اطاعت کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم کو طریقہ معلوم ہی نہیں کہ ہم کس طرح سے کس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کسی اور کو الہ نہ بناؤ اور میں تو صرف خبردار کر دینے والا ہوں۔ یعنی آپ نے اپنی ذمہ داری بھی بتا دی اور ساتھ میں یہ بھی بتا دی کہ تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ تو آپ پھر ہم کیا کریں؟ آپ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا واضح راستہ بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول بھیج کر تمام باتیں ہمارے سامنے آشکارا کر دی، اس سے بڑھ کر الحمدللہ ہمارے لیے آسانی کیا ہوگی؟ تو کیوں نہ پھر ہم ایک قدم آگے بڑھیں، کیوں نہ ہم آگے دوڑیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ بھی ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے، جد و جہد کریں گے، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ تو ایک اسٹیپ آپ لیجیے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ جب ایک قدم میری طرف چل کر آتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف بڑھ کر جاتا ہوں، جب میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ تو ہمارا رب تو ہمیں تھامنے کے لیے تیار ہے، ہمارا رب تو ہمیں ہمارے ہر چھوٹے چھوٹے کام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، بس ایک قدم لینے کی دیر ہے۔ ایک قدم آپ کو اٹھائیں، ایک اسٹیپ آپ اٹھائیں، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کیسے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ آج ہم دنیا میں کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف بھاگ رہے ہیں، ہمارا جو مقابلہ ہے، جو رننگ ریس ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ کیا ہم ایک دنیا میں ایک بہت اچھے لیڈر یا رہنما بننا چاہتے ہیں، یا دنیا میں ایک اچھی شخصیت بننا چاہتے ہیں، یا ہم چاہتے کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں؟ کچھ لوگ کریئرز کے لیے بھاگتے ہیں، کچھ لوگ دنیا بنانے کے لیے بھاگتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ سب چیزوں کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کوشش ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر رہ جائیں اور کہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہی مجھے جاب دے دے گا، نہیں۔ یہاں پر اس کی بات یہ ہے کہ اصل سب سے بہترین چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں، اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی حاصل کریں، جنت میں ہم کامیاب ہو جائیں، ہم جنت میں پہنچ جائیں، یہ اصل کامیابی ہے۔ تو ہم رک جائیں، جہاں کے لیے بھی ہم دوڑ رہے تھے، جہاں کے لیے بھی ہم بھاگ رہے تھے، جس چیز کے لیے بھی ہم بھاگ رہے تھے، اب رک جائیں اور غور کریں تھوڑی دیر، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور صحیح ڈائریکشن میں، صحیح رخ پر اپنا ٹرن لے لیں، رخ موڑ لیں اور اللہ کی طرف دوڑیں۔ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا کہ ہر کوئی اپنے رخ پر دوڑتا ہے، لیکن تم کیا کرو، نیکی میں سبقت لے جاؤ، جو ہم نے آیت بر پڑھی تھی کہ نیکیوں کی طرف سبقت لے جاؤ۔ وہ نیکیاں کیا تھی؟ یہی والی باتیں تھیں اس میں ساری، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نماز قائم کرو، زکات دو، اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، وعدے کو پورا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یہ ساری باتیں تھیں اس میں، عہد کو پورا کرو۔ تو بہرحال اب ہم دوبارہ سے ایک اسٹارٹ لیں، نیا ایک اسٹارٹ لیں، اللہ کی طرف، اس رائٹ ڈائریکشن میں، صراط مستقیم کی طرف ہم ٹرن لے لیں اور وہاں پر اس کے لیے ہم دوڑیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہمارے اندر جذبہ ہو، ہمت ہو، استقامت ہو، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کامیابی سے نوازے انشاءاللہ۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، اس سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون، کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، البتہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ یہاں پر پھر وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین کہا گیا ہے، تنفع المؤمنین، کہ ایک تو ذکر نصیحت کیجئے، فإن الذکر، بے شک یہ ذکر نصیحت، تو یہاں پر ہو سکتا ہے یہ قرآن ہو، یعنی آپ کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرنی ہے۔ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں گے تو کیا ہوگا، یہ مومنوں کو فائدہ دے گی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان ایک بار یاد دلانے سے یاد نہیں رکھتا، بلکہ اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، بار بار یاد دلاتے رہنا پڑتا ہے۔ اور اس کو جب بار بار یاد دلائیں گے تو تبھی وہ یاد رکھ سکے گا۔ لہٰذا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ نصیحت کرتے جائیے، آپ یاد دہانی کراتے جائیے، اب دیکھیں اس کی چھوٹی سی مثال ہے، جیسے ہم بچوں جب بچے ڈرائیونگ سیکھتے ہیں یا بچوں کے پاس فرسٹ ٹائم ڈرائیونگ لائسنس آتا ہے یا فرسٹ ٹائم بچوں کو کچھ دلاتے ہیں، چاہے وہ ٹو ویلر ہو یا فور ویلر ہو، تو ماں کیا کہتی ہے بار بار، والدین کیا کہتے ہیں بار بار، چاہے گھر میں دادی نانی ہو، بڑے لوگ ہوں، وہ بھی کیا کہتے ہیں، بیٹا دیکھو دیکھ کر چلانا. جتنے بار بچے گھر سے نکلیں گے ہر بار والدین یا گھر میں جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں وہ ہمیشہ کیا کہیں گے، بیٹا دیکھ کر چلانا. حالانکہ ایک بار تو آپ نے سمجھا دیا تھا ان کو کہ دیکھو گاڑی روڈ پر چلانی ہے تو دیکھ کے چلانا، ادھر ادھر دیکھنا، کہیں ایکسیڈنٹ نہ کر بیٹھنا، لیکن ایک بار کہنے پر ہم اکتفا نہیں کرتے بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، بار بار کہتے رہتے ہیں. اور یہ بار بار کہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ یاد دہانی ہے اصل میں. حالانکہ پہلی بار سن کر انسان چاہے تو یاد رکھ سکتا ہے لیکن انسان بھول جاتا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ نصیحت، یہ یاد دہانی ہے، انسان چونکہ بھول جاتا ہے اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بار بار یاد دلایا جاتا رہے. اور یاد دہانی نفع بخش ہوتی ہے اسپیشلی مومنین کے لیے. تو اب دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ ہر سال رمضان میں ہم استقبال رمضان کے تعلق سے پروگرام رکھتے ہیں، یا اس طرح سے لوگوں کو یاد دہانی کے طور پہ کہ رمضان آنے والا ہے، یا پھر جب حج آتا ہے تو حج کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پروگرامز ہوتے ہیں، خطبے ہوتے ہیں، لوگوں کو حج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حج کیسے کرنا ہے، یا وہ دس دن کی اہمیت بتائی جاتی ہے جو لوگ حج پر نہیں جا رہے ہیں. تو ہر سال تو ہم سنتے ہیں دیکھا جائے تو، ہمیں ایک طرح سے یاد بھی ہوتا ہے، لیکن یہ یاد دہانی ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کروا دیجیے. آپ دیکھیں کہ پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونا ہے اور ہم کو لوگوں کو یاد دہانی کروانا ہے کہ یہ قرآن ہمارے پاس نصیحت بن کر آیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ہم نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں، ہم ان سے کوئی رزق نہیں چاہتے اور نہ یہ چاہتے کہ وہ ہمیں کھلائیں. اللہ تو خود ہی رازق ہے، یہ رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست. پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہیں جیسے لوگوں کے ان کے حصے کا مل چکا ہے. اس کے لیے لوگ جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز کا جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہاں پر انسان کی زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے کہ ایکچوئل اصل چیز کس لیے بھیجا گیا دنیا میں انسان کو، کہ وہ اللہ کی بندگی کرے. یعنی انسان اور جنوں کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اور آپ دیکھیں کہ عبادت کا فائدہ کس کو ہے؟ عبادت کا فائدہ مجھے اور آپ کو ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں الحمدللہ تو اس میں ہماری بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی اگر ہم عبادت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کا کچھ کام بگڑنے والا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے انسان ہیں سب کے سب مل کر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں اور اس کی حمد و ثنا کریں اور اس کی تعریف کے گن گائیں، تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی ایک اس کا بھی اضافہ نہیں ہوگا، ایک لمحے کا بھی اضافہ نہیں ہوگا، یا کوئی چیز بڑھے گی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف تو الحمدللہ ہے چاہے لوگ کریں نہ کریں. اور اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں یا اس کے ساتھ شرک کریں، تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو جس شان کا مالک ہے وہ ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی کی عبادت نہ کرنے سے اس میں کوئی نقص ہو سکتا ہے. یہ تو انسان کا اپنا بھلا اور فائدہ ہے اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. تو سب سے بڑا نقصان پھر انسان کا کس میں ہوا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے. تو ہم کو ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بتایا گیا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں. تو زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. جس زندگی میں عبادت نہ ہو وہ زندگی شرمندگی والی زندگی ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے سارے انسان ہیں، وہ عام انسانوں کی بات تو بہت دور کی بات ہے، آپ صرف اپنے مسلمانوں کو دیکھ لیں. ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو پانچ وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، کبھی کبھار جمعے کی پڑھ لی. کچھ لوگ تو ایسے دیکھنے میں آئے جو جمعے کی نماز کی بھی نہیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حال پر. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے، مالدار ہیں، لیکن ان کو کبھی توفیق نہیں کہ وہ استطاعت ہوتے ہوئے بھی وہ حج کو جا سکیں، کہتے کہ یہ حج کو جانا کیا ضروری ہے. کچھ لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن ان کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے، کہتے کہ نہیں ہم سے نہیں رکھے جاتے روزے اور روزہ نہیں رکھتے ہیں. ایک مزدور کو دیکھیں، ایک مزدور ہے جو اتنی تکلیف سے اتنی دھوپ میں مزدوری کر رہا ہے اور ساتھ میں روزہ بھی رکھ رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو استطاعت دے سکتا ہے تو کچھ لوگ ذرا سی چیزوں کو بہانہ بنا لیتے ہیں. تو یہی تو عبادت ہے اصل میں، یہی تو بندگی ہے. آپ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم کو اجر دیا گیا کہ اگر انسان اچھے سے وضو کر لے اور اچھے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے آگے جھکے، تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی حدیث کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ کہے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ, آپ سوچیں. اور جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے, اسے قیامت کے روز کہا جائے گا کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ. اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اب دیکھیں عبادت کا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا. تو یہاں پر انسانوں کی زندگی کا مقصد ہی بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہ کریں, نہ کسی کے آگے جھکیں. کیونکہ جتنے بھی جو دنیا میں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تم کسی کے بھی آگے جھکو گے وہ تمہیں کچھ دے نہیں سکتے, کیونکہ ان کو بھی دینے والا کون ہے یا ان کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو بہرحال آخرت کا انکار انہوں نے کیا تھا کفار مکہ نے. آج کے ترقی پسند لوگ بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں, اور اتنی ریسرچ کر لی, اتنی ترقی کر لی, کہاں سے کہاں پہنچ گئے سائنس میں, ایجادات میں, لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کر سکے. آسمانوں تک پہنچ گئے انسان راکٹ کے ذریعے سے, اور بہت ساری نئی نئی جو ایجادات اس نے کی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں حاصل کر سکا. اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور کبریائی اور اس کی عظمت نہ پیدا ہو سکی, تو پھر کیا فائدے کی ایسی ترقی؟ تو بہرحال ہم کو ایسی ترقی درکار نہیں ہے جو کہ انسان کو الٹا اللہ تعالیٰ سے متنفر کرے یا اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے پر مجبور کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تعلیم سے محفوظ رکھے اور ہمیں اللہ کی بندگی کرنے والا بنائے انشاءاللہ. سورۃ طور, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے, اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور معجزن سمندر کی, کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں. اب یہاں پر سورۃ طور مکی سورت ہے, اس کا انداز بیان اس قدر زور آور ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب وہ مدینہ میں اللہ کے رسول سے کسی وجہ سے ملاقات کی غرض سے آئے, اور ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, اللہ کے رسول کے رشتہ داروں ہی میں سے تھے, تو کہنے لگے کہ جب میں مدینہ میں داخل ہوا اور جب میں اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی کی طرف جانے لگا تو اس وقت مغرب کی نماز شروع تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ طور پڑھا رہے تھے. اس سورت کو سن کر مجھ پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ مجھے لگا کہ گویا ابھی قیامت آ گئی اور میں اپنی جس غرض سے آیا تھا وہ سب میں بھول گیا, اور میں گھبرا کر یا تو گر پڑا بیٹھ گیا, اور پھر میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ, یعنی اس سورت کا انداز آپ دیکھیں, اور یہاں پر جو شروعات ہوئی کہ وہ طور, قسم ہے طور کی, اور یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا, یہ آپ کو نبوت ملی تھی. وہ کتابی مستور اور سطر, یعنی ایسی کتاب کی, ایسی چیز کی جو کہ کھلی ہے کتاب. ہم اردو میں بھی سطر استعمال کرتے ہیں, سطر سطر کاپی میں جب ہم لکھتے ہیں تو اس کو بھی سطر کہا جاتا ہے. تو ایسی کھلی کتاب کی جو کہ فی رق منشور, رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ کسی بھی چیز کو تحریر کرنے کے لیے, لکھنے کے لیے, اگر اس کو محفوظ رکھنا ہو تو وہ کاغذ کی بجائے جو جانوروں کی کھال ہوتی تھی اس میں اسپیشل ہرن کی کھال پر لکھا جاتا تھا, اور کھال خاص طور پر لکھنے ہی کے لیے رقیق جلد یا جھلی کی شکل میں تیار کی جاتی تھی. اس کو اس طرح سے اس پروسیس سے گزارا جاتا تھا اس کھال کو, جانور کی کھال کو, کہ وہ ایک دم تکلی سی ہو جاتی تھی. تو اصطلاح میں اسے رق کہا جاتا تھا. تو اس زمانے کے جو اہل کتاب تھے, یعنی یہود و نصارہ, وہ تورات اور انجیل کو لکھنے کے لیے صحف ہوتے تھے, یعنی اس زمانے میں جو صحف تھے جیسے صحیفہ ابراہیم و موسیٰ, تو اس کو رق پر لکھا کرتے تھے تاکہ وہ کئی دن تک اور کئی عرصے تک محفوظ رہ سکیں. تو یہاں پر وہی اس سے مراد ہے کہ کھلی کتاب سے مراد وہی مجموعہ کتب ہے جو پہلے کی کتابیں تھیں, اور یہ قرآن بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ قرآن بھی الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت جو دو طرح سے کی گئی, ایک تو حفظ کے ذریعے سے اور دوسرا اس کو لکھ کر محفوظ کیا گیا. تو اس کو جھلیوں پر لکھا گیا, ان اسکن پر, جانوروں کی کھالوں پر لکھا گیا, ہڈیوں پر لکھا گیا, پتھروں پر اور لکڑی پر لکھا گیا, الحمدللہ. اور قرآن اس طرح سے محفوظ رہا, اس کی قسم کھائی گئی ہے. اور ول بیت المعمور, اور بیت معمور کی, آباد گھر کی. ایک اور چیز ہم دیکھ لیں آگے بڑھنے سے پہلے, کہ آپ دیکھیں ہمیشہ سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس زمانے سے بھی لکھنے پڑھنے کا کتنا رواج تھا, اور اللہ تعالیٰ نے لکھنے پڑھنے کی بات کی کہ پہلا سورہ جو نازل ہوا اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح سے پیدا کیا، لیکن وہاں پر شروعات کس سے کی گئی کہ پڑھو، اور پھر آگے کیا آتا ہے کہ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو کس کے ذریعے سے سکھایا، لکھنا سکھایا انسان کو، تو قلم کی بات کی گئی ہے، پھر ایک سورہ قلم موجود ہے، تو لکھنے پڑھنے کی بات آپ دیکھیں ہمارے دین اسلام میں ہمیشہ لکھنے پڑھنے کی بات آتی ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان لکھنے پڑھنے سے بے بہرا نہیں ہو سکتا، لیکن آج ہمارے یہاں پر اب تعلیم کا ریٹ دیکھ لیں، ریشو دیکھ لیں مسلمانوں میں کہ کس قدر لا علمی، کم علمی اور ایجوکیشن سے کس طرح سے دوری ہے، تو ہم کو ایجوکیشن میں آگے آنا چاہیے، اگر ہم چاہتے کہ دنیا میں بھی ترقی ہو اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، تو ہم کو ہر فیلڈ میں آگے آنا پڑے گا، کیونکہ اسی سے پھر اسلام کو غلبہ ملے گا انشاءاللہ، تو یہاں پر اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ پھر معمور گھر کی، یعنی جو آباد گھر ہے، اس میں الگ الگ لوگوں کے اوپینین ہیں مفسرین کے، جیسے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ کہتے کہ اس سے مراد خانہ کعبہ جو ہمیشہ آباد رہتا ہے، لیکن دوسرے لوگ عبداللہ بن عباس ہیں، اکرمہ مجاہد ہیں اور ابن زید ہیں، وہ کہتے کہ اس سے مراد دراصل وہ بیت معمور ہے جو آپ نے معراج کے موقع پر آسمانوں پر دیکھا تھا، جس سے ٹیک لگائے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا آپ نے۔ تو بہرحال کچھ مفسرین یہ بھی کہتے کہ ہر آسمان پر ایک آباد گھر ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے زمین پر ایک اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ایسی آسمانوں پر ایک کعبہ موجود ہے۔ تو ویسے دونوں بھی معنی صحیح ہو سکتے ہیں واللہ علم، لیکن جو بھی معمور آباد گھر اور جو آسمانوں پر گھر ہے بیت معمور یا بیت عزت، اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر روزانہ کئی ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور قیامت تک دوبارہ وہ فرشتوں کے داخل ہونے کی باری نہیں آئے گی، سبحان اللہ، اتنی کثرت سے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں جو زمین پر گھر ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ آباد رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ وہاں عمرہ ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ وہاں نماز ہوتی ہے، الحمدللہ کبھی وہ ویران نہیں ہوا، تو اس کی قسم کھائے گی۔ اور ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر اصل چیز کس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ قسم کھا کر کہا گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، یعنی قیامت کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ ما لہ من دافع، اور اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں، یعنی وہ واقع ہو جائے گا، کیسا وہ وقت ہوگا کہ یوم تمور السماء مورا، وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے پھریں گے، تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، جس دن انہیں دھکے مار کر نارے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یہ تمہیں سوج نہیں رہا ہے، جاؤ اب جھل سو اس کے اندر، تم خوف صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ قیامت کی ہولناکیاں اگر ہم دیکھیں اور پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیسی ہولناکی ہوگی کہ دودھ پلانے والی حاملہ اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، حاملہ اونٹنیوں کے حمل گر جائیں گے اور وہ ایسی آزاد پھر رہی ہوں گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے، دھنکی ہوئی روئی کی طرح، آپ سوچیں کہ اتنے مضبوط آج جمے ہوئے پہاڑ وہ روئی کے گالوں کی طرح ہوگے، کیسا وہ وقت ہوگا۔ تو قیامت کی ہولناکی، اصل میں کیوں یہ بار بار اس کا تذکرہ کیا گیا قرآن میں، تاکہ انسان الرٹ ہو جائے، تاکہ انسان ڈرے اور اپنے اعمال کو درست کر لے۔ تو ان آیتوں کو پڑھ کر ہمارے اندر بھی تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، ہم کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ قیامت کی ہولناکیاں، اس کی ان تکلیفوں سے، اس کی ہولناکی سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو آج دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف واپس آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر سر جھکا دیں، تو انشاءاللہ ہم اس کی ہولناکی سے پھر محفوظ رہیں گے، کیونکہ اب پھر متقین کی بات کی جا رہی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جنت میں ان کو کس وجہ سے انعامات دیے جائیں گے، اپنے عمل کی وجہ سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل لازمی ہے اور عمل ضروری ہے، اور عمل کیا ہوتا ہے، یہی ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی مشکل میں کام آنا، ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، یعنی معاشرے میں رہتے ہوئے ہم کو نیک کام کرنے ہیں، غاروں اور پہاڑوں میں جا کر ہمیں نیکیاں کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ تو متقین کے لیے جنت کیسی ہوگی، نعمتوں والی ہوگی۔ پھر وہ وہاں پر کیا کر رہے ہوں گے؟ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیا دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجے ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری آیت ہے کہ پہلی بات تو یہاں پر ایک تو ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیا دیں گے، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، اگر ایک خاتون کے کئی شوہر تھے تو کیا ہوگا؟ تو کہا تھا کہ جو جس شوہر کا سب سے اچھا اخلاق تھا، اور جس عورت کو جس شوہر کو عورت پسند کرے گی وہی اسے وہاں عطا کر دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ یعنی اپنی اصل بیویوں کے علاوہ حوریں ہوں گی، اور بیویوں کی حیثیت حوروں پر ایک کوئین کی طرح ہوگی، یعنی اصل حیثیت اور اصل جو اہمیت ہوگی وہ بیویوں کی ہوگی، اور ان کے انڈر پھر حوریں ہوں گی۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے، اور کسی کے دل میں غل نہیں ہوگا، اصل میں ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ ہم حوروں کو کیسے برداشت کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی ہر ایک کے دل سے وہاں پر سے غل نکال دے گا، تو کسی کے تعلق سے دل میں کوئی خرابی یا فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی ملا دے گا، اگر اولاد نیک تھی تو والدین کو ملا دے گا ان سے، اور والدین نیک تھے تو اولاد کو ان سے ملا دے گا۔ کتنی خوش قسمتی ہے نا الحمدللہ کہ وہاں پر ہمارے خاندان والے، ہمارے بچے، ہماری ذریت، ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے انعامات؟ تو اس کے لیے پھر ہم کو ویسی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے۔ اب یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہر شخص اپنے کسب اور کسب کمائی کو کہتے ہیں، تو یہاں پر بہت معنی خیز ہے یہ لفظ استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا کہ ایک شخص اگر کسی سے کچھ قرض لے اور قرض دینے والا اپنے حق کی ادائیگی کے لیے ضمانت کے طور پر اس سے کوئی چیز اپنے پاس رہن رکھ لے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے اپنی پڑوسن کو سمجھے 100 ریال آپ نے بطور قرض دیے، تو آپ کی پڑوسن آپ کو اپنی گھڑی آپ کے پاس دے دے بطور ضمانت کے کہ آپ میری یہ گھڑی اپنے پاس رکھیے، جب میں یہ 100 ریال آپ کو لوٹا دوں گی تب یہ میری گھڑی مجھے واپس کر دیجیے گا۔ تو یہ رہن رکھنا ہوتا ہے۔ تو ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، یعنی جو عمل وہ کر رہا ہے اس کو وہ عمل دے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو انعامات دے گا، یعنی بغیر آپ کے عمل کے آپ کو کوئی چیز مل نہیں سکتی وہاں پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے آخرت کی فکر کرنا چاہیے، اور وہ کہاں کرنے پڑیں گے اس کو عمل؟ اس دنیا میں۔ اگر اس دنیا میں وہ نیکیاں نہیں اختیار کرتا ہے، وہ نیکیاں نہیں کرتا ہے، اگر اس کو اپنے نفس کو چھڑانا ہوگا جہنم سے، تو اس کو پھر یہ نیکیاں دینا پڑے گا۔ جب وہ یہ نیکیاں دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو آزاد کرے گا اور اسے جنت میں ڈالے گا۔ لہٰذا مومنین اور صالحین کے مرتبے بلند ہوں گے، اور ان کی اولاد بھی وہاں پر ان کے ساتھ ہوگی، اور وہ اپنی نیکی کی وجہ سے، اپنے صالح ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی چھڑا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ان پر یہ ہوگا کہ جنت میں وہ والدین سے اولاد کو ملا دیں گے، یہ اولاد سے والدین کو ملا دیں گے۔ اور وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ اگر والدین نیک تھے اور وہ اوپر کے درجے میں ہیں اور اولاد کم تر درجے میں ہیں، جنت کے نیچے کے درجے میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا کہ والدین کو نیچے لے کر آئیں گے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیچے سے اولاد کو اوپر والدین کے پاس لے کے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ یاو گوئی ہوگی نہ بد کرداری، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے۔ وہ یطوف علیہم غلمان اللہم کأنہم لؤلؤ مکنون، جو انہیں کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلے زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، اور واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے ہمارا رب۔ سبحان اللہ، یعنی یہ دنیا میں کیوں ان کو یہ انعامات ملے، کیوں ان کے سامنے ساغر پھرائے جاتے رہے ایسے خدمت گزار لڑکے، کہ وہ لڑکے اتنے خوبصورت ہوں گے کہ ان کو دیکھو تو گویا لگے کہ کوئی موتی ہیں، جیسے کہ دوڑ رہے ہیں یا بکھرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یا ان کی خوبصورتی کا اندازہ آپ دیکھیے کہ یعنی وہ کیسے خوبصورت ہوں گے کہ لؤلؤ مکنون، کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، یعنی ایسی لذیذ شراب ہوگی، ایسا مشروب ہوگا جس میں کوئی، جس سے پی کر دماغ بہکے گا نہیں. یعنی دنیا میں جو شراب ہوتی ہے جس میں نشہ پیدا ہوتا ہے، وہ نشہ نہیں پیدا ہوگا، بلکہ وہ شراب ان کو، وہ مشروب ان کو لذت عطا کرے گا، جس سے وہ، جیسے روزہ افطار کرتے وقت ہم شربت پیتے ہیں اور جیسے رگیں سیراب ہو جاتی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں خوش ہو کر کے، ذہب الدماء وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہوا. اور واقعی میں جو روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، کہ ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، جو دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اپنا اجر اور انعام پائے گا. تو افطار کرتے وقت واقعی میں ہم سب محسوس کر سکتے ہیں جب انتہائی گرمی کے دن ہوں، اور اس وقت جب ہم پانی پیتے ہیں یا کوئی شربت پیتے ہیں، تو وہ کتنا رگوں تک کو سیراب کر دیتا ہے، اور کتنی اچھی دعا سکھائی گئی ہے اس کے لیے ماشاء اللہ. تو ایسے ہی جنت میں ہوگا کہ جنت میں ساغر گھمائے جائیں گے، اور وہ لڑکے ہوں گے جو خوبصورت ہوں گے، جیسے کہ موتیوں کی طرح جو چھپا کر رکھے گئے ہوں، اور آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور سوال کریں گے، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں کیا کرتے تھے، کیوں ہمیں یہ سب ملا؟ کیونکہ ہم دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، ہم دنیا میں غافل نہیں ہو گئے تھے، ہم دنیا کے بندے نہیں بن گئے تھے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگنے والے اور دوڑنے والے نہیں بن گئے تھے، بلکہ ہم نے دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی گزاری تھی، اور اس لیے ہمارے رب نے ہم کو یہ عذاب سے بچا لیا. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کیے جائیں اپنے رب کے فضل سے، نہ آپ کاہن ہیں اور نہ مجنون. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں؟ یہ در حقیقت یہ انعاد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں. سبحان اللہ. یعنی وہ لوگوں کے الزامات تھے، الگ الگ الزامات تھے ان لوگوں کے، کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی کہتے کہ قرآن اللہ کے رسول نے خود گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ الزامات وہ کیوں لگا رہے ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے اصل میں، اسی بنا پر ایسے الزامات لگا رہے ہیں. اور اگر ان کو لگتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک ہے یا اس کتاب کو آپ نے لکھا ہے، تو ان سے کہیں کہ ایسی ایک کتاب بنا لائیں. اور یہ چیلنج بار بار کیا گیا. سبحان اللہ. یعنی یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ سرے سے انسانی کلام ہے ہی نہیں، بلکہ انسان کی قدرت سے باہر ہے کہ وہ اس کے الفاظ کے معنی بھی بیان کر سکے. اگر تم اسے انسانی کلام کہتے تو پھر لاؤ دکھاؤ اس کی جیسا کوئی کلام تصنیف کر کے لاؤ. اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کے عرب کے لوگ اور پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے چیلنج تھا، اور آج بھی ہے، اور کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، اور نہ کسی کے اندر ہمت ہے کہ جو کر سکے. اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ یہ کلام اتنا مؤثر ہے، اتنا مکمل ترین یہ نمونہ ہے، ادب کا بلند ترین نمونہ ہے. پوری کتاب میں ایک لفظ اور ایک جملہ بھی معیار سے ہٹا ہوا نہیں ہے. جو بھی ٹاپک آیا ہے قرآن میں، اپنی جگہ وہ بالکل موضوع ترین الفاظ اس میں استعمال کیے گئے ہیں، اور سب سے بہترین انداز ہے ماشاء اللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کی جو باتیں ہیں، اس کی خبریں ہیں، اتنا یہ ہر طرح سے سچی ثابت ہوئی. ابھی تک کہ جتنے بھی لوگوں نے اس کے بارے میں غور و فکر کیا، تجربہ کیا، اور کئی لوگ اس کی بنا پر ایمان بھی لے کر آئے، یہ قرآن کی ساری خبریں سچی ہیں، قرآن کی ساری باتیں سچی ہیں، الحمدللہ ایز اٹ از. یہ کلام اتنا مؤثر ہے کہ کوئی زباندہ آدمی سے سن کر سر دھنے بغیر نہیں رہ سکتا. واقعی میں ہر لفظ، یعنی شروع سے لے کر آخر تک ساری کتاب میں الفاظ کی جو جگہ ہے وہ اتنی بہترین ہے، ایسی ہے جیسے نگینے تراش تراش کر جڑ دیے گئے ہوں ماشاء اللہ. پھر جو بھی اس کو سنتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ جو مخالفین تھے اور منکر تھے اس کلام کے، ان کی وہ لوگ بھی اس کو سن کر ان کی روح وجد کرنے لگتی تھی. ہم کو معلوم ہے کہ ابو جہل اور کئی بڑے بڑے سرداران قریش چھپ چھپ کر اس کو سنتے تھے، اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے کہ کل نہیں سنیں گے، لیکن پھر دوسرے دن سننے کے لیے آتے تھے. یعنی کلام کی تاثیر ہی ایسی ہے. اور 1450 برس گزر چکے ہیں، اس کے بعد بھی آج بھی یہ کتاب اپنی زبان کے ادب کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، الحمدللہ. اس کے برابر تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب قریب عربی کی زبان بھی کوئی اپنی قدر و قیمت میں اس طرح سے اس کے برابر نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ. کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، لہٰذا عربی کی بھی ویسی حفاظت کی گئی. جو چاشنی اور جو ادب عربی زبان میں آپ کو کوئی اور زبان میں نہیں ملے گا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو آج تک محفوظ رکھا. ہر زبان کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ 100 سال میں چینج ہو جاتی ہے, کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اگر آپ 100 سال کی بات تو بہت دور کی بات ہے, آپ جس وقت آپ دیکھیے کہ ہندوستان جب انڈیا پاکستان الگ نہیں ہوا تھا اس وقت کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں, ڈپٹی نذیر احمد کا قرآن کا ترجمہ آپ اٹھا لیجئے اردو کا, یا ان کے جو پرانے ناول ہیں وہ دیکھ لیجئے, یا پھر جو پرانی کتابیں ہیں وہ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر اردو کیسے استعمال ہوتی تھی. آوت ہے, جاوت ہے, ایسے کرے ہے, ویسے کرے ہے, یا پتہ نہیں الگ الگ ہی الفاظ تھے. اور اردو تو پہلے ہی کوئی نئی زبان تھی, اصل میں کوئی پرانی زبان نہیں تھی, تو اس میں تو ویسے بھی بہت تبدیلیاں ہوتی رہیں اور ہر دفعہ اس کو نشانہ بنایا جاتا رہا. کوئی بھی لینگویج 100 سال میں اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے اور اس کی جگہ نئے الفاظ لے لیتے ہیں, لیکن الحمدللہ عربی زبان آج تک ویسی ہی ہے جیسے کہ اس زمانے میں تھی. اس کے نہ اشعار کے معنی بدلے ہیں, نہ وہ جو مقولے تھے وہ بدلے ہیں, ہر چیز جیسی تھی وہ ویسی ہی رہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کی حفاظت کرنی تھی, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہ عربی زبان کی بھی حفاظت کی. یہ چیلنج آج تک موجود ہے اور کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور کوئی اس جیسا ایک لفظ بھی بنا کر نہیں لا سکتا. آگے دیکھیے آیت نمبر 35, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون, کہ یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں, یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے. اصل بات یہ کہ یہ یقین نہیں رکھتے کہ تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے, کہ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں, ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل کہ اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے, کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ آپ کہیے کہ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں, کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں, کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں. اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی, یعنی خود اپنے ان کے خلاف ہی ہوگی. ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ اما یشرکون, کیا اللہ کے سوائے کوئی اور معبود رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے, جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا, اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کیجیے, آپ ہماری نگاہ میں ہیں, آپ جب اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں, رات کو بھی اس کی تسبیح کریں, اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی. سبحان اللہ. ابو دردا رضی اللہ عنہ کے کچھ بہت اچھے اشعار بتائے جاتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ, ستارے نکل چکے اور رات آ گئی, اور ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے, یعنی کوئی سو رہا ہے اپنی پسند کی چیز کر رہا ہے, اور اے میرے رب میں تیرے دروازے پر آیا ہوں, جو مجھے پسند ہے میں وہاں آیا ہوں. اور ام دردا کہتی کہ جب بھی ابو دردا تہجد کے لیے جاگتے اور آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے اور اپنے رب سے راز و نیاز کرتے تو ایسے لگتا ان کے چہرے کی جو خوشی ہوتی تو ایسے لگتا گویا کہ ان کو کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیوں صحابہ کرام تہجد کے لیے اٹھتے تھے, کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ کیا کریے, صبر کرتے جائیے, اپنے رب کا حکم آنے تک, فیصلہ ہونے تک انتظار کریے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں. سبحان اللہ. جب بندے اللہ کی خاطر کچھ کرتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ جن بندوں کو اپنے لیے چن لیتا ہے اپنے کام کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کی ہر دفعہ ہر لمحہ حفاظت فرماتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام جانے کے لیے ڈر رہے تھے فرعون کے دربار میں, تو کہا کہ تم جاؤ, تم ہماری نظروں کے سامنے رہو گے, ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ, کیسی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے, اور بندے کا لیول کتنا ہائی ہو جاتا ہے. آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے ہائیسٹ لیول پر پہنچا دیتا ہے اپنے ان بندوں کو جن کو اپنی وحی اور رسالت کے لیے چن لیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ جن کے لیے فرما رہے کہ آپ صبر کیجئے, اے نبی اب ہماری نظروں کے سامنے ہیں, ہاں لیکن آپ کو کرنا کیا ہے, سب بھی تسبیح بیان کرنا ہے, بحمد ربی کا ہی نہ تقم, اور اس کی تعریف کے ساتھ جب تم اٹھو ایسے وقت میں یعنی جب تم کھڑے ہوتے ہو، یعنی یہاں تہجد کا وقت بتایا جا رہا ہے، اور رات میں سے کچھ حصے میں بس اس کی پاکی بیان کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی، یعنی اب ستاروں کے جب ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے، اب دیکھیں رات کے بھی الگ الگ اوقات ہیں. داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی تہجد اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھی. کہا جاتا ہے کہ وہ شروع کے کچھ گھنٹے سو جاتے تھے، پھر اس کے بعد تقریباً 4 گھنٹے وہ اٹھ کر عبادت کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر 2 گھنٹے سو جاتے اور پھر اٹھتے تھے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جو بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان کی راتیں کہاں ہوتی تھیں، کیسے گزرتی تھیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا. صحابہ کہتے کہ آپ اتنا جاگتے رہتے، نماز کے لیے کھڑے رہتے، اور سب سے بیسٹ وے قرآن پڑھنے کا، یا سب سے صحیح وقت یا صحیح جگہ قرآن پڑھنے کی نمازیں ہیں، اور اس میں اسپیشلی قیام اللیل. جیسے کہ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ القرآن والصوم یشفیانی لربہ للعبدہ، اپنے بندے کے، یعنی بندے کے لیے قرآن اور روزہ سفارش کریں گے، اور روزہ کہے گا کہ اے ربی مناتہ شہوات والطعام، کہ میں نے اللہ تعالیٰ اس کو شہوت اور طعام سے روکے رکھا، کھانے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، اور یہ رات کی گھڑیوں میں میری تلاوت کرتا رہا، لہٰذا تو اسے معاف کر اور اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرے گا، یعنی روزے اور قرآن کی، اور ان کو بچا لیا جائے گا. تو یعنی قرآن کا سب سے بیسٹ اگر وقت ہے پڑھنے کا تو وہ کون سا ہے؟ رات میں اٹھ کر قیام اللیل تہجد میں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم کو کچھ نہ کچھ صورتیں یاد کرنی چاہیے تاکہ ہم رات میں اٹھ کر نماز پڑھ سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور پتہ نہیں کون کون سی صورتیں پڑھتے تھے، ماشاء اللہ اتنی لمبی لمبی. ٹھیک ہے، ہم اتنی اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سورہ نبا ہی پڑھ لیں، سورہ نازعات ہی پڑھ لیں، سورہ عباسہ پڑھ لیں، کم از کم 30واں پارا تو ہم کو یاد ہو. آپ خود بتائیں کہ قیامت کے دن ہم وہاں پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے اگر پوچھے کہ اچھا میرے کلام کا کتنا حصہ تمہارے دلوں میں محفوظ ہے، کتنا حصہ تمہیں یاد ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ قل ھو اللہ احد والعصر ان اتینا. آج ہمارا یہی حال ہے اکثریت کا مسلمانوں کا، کہ بس یہ 3 صورتیں یاد ہوتی ہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ، قل ھو اللہ احد، سورۃ العصر، اور پھر ان اتینا یاد ہوتی ہے. بس چھوٹی چھوٹی ڈھونڈ کر چھوٹی صورتیں ہم نکالتے ہیں کہ زیادہ لمبی نہ پڑنی پڑے، لیکن نمازیں بھی مختصر ہو ہماری. تو جس کو رب سے محبت ہوگی وہ رب کے ساتھ زیادہ وقت گزارے گا، وہ اتنی لمبی صورتیں پڑھے گا نماز میں، اس کے سجدے لمبے ہوں گے، اس کے قیام لمبا ہوگا، اس کا رکوع لمبا ہوگا. اور جن چیزوں سے محبت ہوگی، دنیا میں گپ بازیاں کرنے سے، فضولیات سے، باتیں کرنے سے، گپیں ہانکنے سے، یا شاپنگ سے، یا ٹی وی سے، یا ڈراموں سے، اس کا وقت وہاں زیادہ گزرے گا. تو یہی تو محبت کی تقاضے ہیں، اور پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کس کو کس سے محبت ہے. اللہ کی کتاب سے محبت ہے تو اس کے ساتھ وقت زیادہ گزرے گا. جو ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت، آنا اللیل و آنا النہار، کہ اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی تلاوت میں کب کرتی رہوں، رات کی گھڑیوں میں، دن کے اوقات میں. تو اب یہاں سے خود پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں. تو بہرحال جس وقت ستارے پلٹتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اور جس وقت رات ہوتی ہے اس وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں. سورہ نجم، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورتوں کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا ہی ذکر آتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا ذکر آتا ہے. اور اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کے ذریعے سے ہمیں بھی بتایا گیا ہے. تو یہاں پر جو حمد کی بات آئی ہے اور سبح کی بات آئی ہے، کہ تسبیح کی بات آئی ہے، تو الحمدللہ میزان کو بھر دیتے ہیں. اتنا چھوٹا سا جملہ لیکن وہ میزان کو بھر دیتا ہے. اور جب ہم اٹھیں تو اٹھتے سے بھی ہم کیا پڑھتے ہیں آپ دیکھیں، تب بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا، کہ شکر ہے اللہ کا. تو ہر بات پر الحمدللہ، یعنی صرف زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہ ہو بلکہ ساتھ میں کیا ہو، اس کی شکر گزاری بھی ہو، کیونکہ شکر گزاری سے انسان کے اندر مزید اور عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے. اور الحمدللہ، آپ دیکھیں زیادہ تر دعائیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، جو اذکار ہیں الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی پاکی اگر بیان کرنی ہے تو تسبیحات سے شروع ہوتی ہے. سورہ نجم مکی سورت ہے، اور یہ تقریباً ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے ہی نازل ہوئی، طائف کے سفر کے بعد نازل ہوئی، اور چونکہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کی چہیتی وائف تھی دونوں کا ایک ہی سال میں انتقال ہوا، اس کو عام الحزن کہتے ہیں کہ غم کا سال، یعنی ایک ساتھ دو بہت بڑے سپورٹر جو تھے آپ کے ان کا ایک ساتھ ایک سال میں انتقال ہو گیا، اور اس وقت پھر آپ کو لگا کہ قریش آپ کو نکال دیں گے مکہ کے، تو آپ چاہتے تھے کہ کہیں آس پاس آپ کو کوئی جگہ مل جائے جہاں پر آپ سکون سے رہ کر دین کی دعوت کا کام کر سکیں، جہاں آپ اسلامی ریاست قائم کر سکیں، تو آپ کے ذہن میں طائف کا خیال آیا کہ وہ بہت اچھا مطلب یعنی شہر ہے اور وہاں سرداران تھے، تو آپ نے دل میں خیال آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آپ جائیں طائف اور ان لوگوں کو دعوت دیں اور وہاں آپ کے رہنے کا انتظام ہو جائے، لیکن ان لوگوں نے بھی بہت بری طرح آپ کو ریجیکٹ کر دیا، انکار کر دیا آپ کا، اور آپ کو تکلیف دی اور آپ کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کی، تو چونکہ اس کا بھی ایک غم تھا کہ طائف والوں نے آپ کی بات نہ سنی، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آسمانوں پر بلایا، ایک طرح سے آپ کو سپورٹ کے لیے، تسلی کے لیے، آپ کے مرتبے کو اور آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیشہ تو وہی اوپر سے آسمانوں سے آتی تھی جبریل امین کے ذریعے سے آپ کے قلب مبارک پر، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کچھ اسپیشل چیزوں کو دکھانے کے لیے اور کچھ اسپیشل تحفے دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اتنا ایلیویٹ کیا، اتنا بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ان کو بلایا، اور یہی تو خاص بات ہے، یہی خاص معجزہ ہے۔ اس صورت کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ بات جان لیں کہ چونکہ بہت ہی اس قدر شدت سے معراج کے واقعے کا کچھ لوگ انکار کرتے ہیں اور ایسے ایسے دلائل دیتے ہیں، جیسے کہ جب ہمارا کورس ہم نے وہاں شروع کروایا تھا اکولا میں تعلیم القرآن کا، تو کچھ لوگ خط و کتابت کے ذریعے سے بھی یہ کورس کر رہے تھے، تو کوئی ایک صحابہ تھیں جو یہ کورس کر رہی تھیں راجستھان کے علاقے سے، تو ان کے بھائی نے یہ کورس کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور جب ان کی بہن نے شاید ان کو بتایا ہوگا کہ سورہ نجم کے بارے میں جب بتایا، یہ سبحان اللہ جب ہم سورہ بنی اسرائیل پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ذکر ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیا تھا، تو انہوں نے انسٹیٹیوٹ کے نام پر ایک بہت طویل خط لکھا۔ یہاں پر اس کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم کو معلوم رہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ لوگ اتنا بڑا قرآن کا کام کر رہے ہیں، ان کے ادارے ہیں وہاں پر، کئی مرد حضرات کہا جاتا ہے کہ اس ادارے میں قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں لیکن یہ احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور جتنے بھی جو معجزات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام معجزات کا انکار کرتے ہیں، جنوں کا انکار کرتے ہیں، سحر کا انکار کرتے ہیں، اور نمازوں کے اوقات کا انکار کرتے ہیں، پھر جتنی جو سزائیں ہیں احادیث میں جیسے کہ شادی شدہ زانی ہے یا اور بھی کچھ چیزیں ہیں، ان سب کا انکار کرتے ہیں، شراب کی حرمت کا بھی انکار کرتے ہیں، یعنی جب ایک چیز نے ان کو گمراہ کیا تو آپ دیکھیں شیطان کیسے گمراہ کرتا چلا جاتا ہے۔ نام بڑا خوبصورت ہے ان کا، اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو ہم نہیں مانیں گے، اور جو اتنے لاجیکلی بات پیش کرتے ہیں اور اتنے منطقی دلائل پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ ایک لمحے کے لیے انسان حیران ہو جائے اور ایسے لگے کہ گویا ان کی بات صحیح ہے اور ہم کوئی جیسے کہ ہم کوئی بے وقوف ہوں۔ تو انہوں نے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 7-8 صفحات کا خط لکھا انسٹیٹیوٹ کے نام، اور اتنے دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ آپ جس معراج کی بات کر رہی ہیں یہ تو ہوئی نہیں تھی، یہ کہاں سے آپ نے لایا، اور یہ احادیث کو دین کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا، اور بہت منطقی دلائل انہوں نے ہر طرح کے دلائل دیے، اور اس لیے ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے اس خط کو پھاڑ دیا جائے اور جلا دیا جائے، کیونکہ اللہ نہ کرے کوئی پڑھ لے کوئی سیدھا سادہ بندہ بیچارہ اور وہ ایسا نہ ہو کہ وہ خط کو پڑھ کر وہ اتنا گرویدہ ہو جائے اور ان کی بات مان لے، تو ایسے دلائل ہیں کہ بس اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ تو چونکہ پہلا واقعہ سورہ بنی اسرائیل میں تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی مسجد کی جانب، یعنی بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصا، اس کو دور کی مسجد کہا گیا ہے، اور یہ راتوں رات کا سفر تھا، آسمانوں کا سفر تھا، جبریل امین آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے، اور تمام احادیث کا جو لب لباب ہے، اور یہ احادیث صحیح بخاری میں موجود ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہیں، کثرت سے کہا جاتا ہے تقریباً 22 مختلف احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، 22 سے زیادہ احادیث میں، کہ آپ اتنے صحابہ کو ڈینائی کر سکتے ہیں، کہ آپ اتنے صحابہ کی باتوں کا انکار کر سکتے ہیں، اور جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں پھر ان کے پاس بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا۔ اگر حدیث کا انکار کریں گے تو آپ خود بتائیے، ایک کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ اچھا باجی جب یہ لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو یہ تو سی فوڈ بھی نہیں کھاتے ہوں گے، کیونکہ مچھلی تو حدیث میں حلال کی گئی ہے، جبکہ قرآن میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا، لیکن حدیث بتاتی ہے کہ دو مردار تمہارے لیے جائز ہے، ایک ٹڈی اور دوسرا مچھلی یا سمندر کا جانور۔ حلال ہے تمہارے لیے، تو جو منکرین حدیث ہے لیکن سی فوڈ تو وہ بھی کھاتے ہوں گے. تو بہرحال وہ لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں کیونکہ معراج پر پانچ نمازیں فرض ہوئی تھی، اور وہ لوگ قرآن سے دلیل یہ لاتے ہیں کہ ہم لوگ تین نمازیں پڑھتے ہیں. بہت اچھا کنورزیشن تھا ایک، کہ یہی جو منکرین حدیث ہے ان کا آپس میں کسی سے کنورزیشن ہوا. جب پوچھا گیا منکرین حدیث سے کہ اس نے اپنے آپ کا انٹروڈکشن کرایا کہ میں منکرین حدیث ہوں، وہ اپنا اس طرح سے کبھی نہیں کہیں گے، وہ کچھ اور لاجک پیش کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا سمجھے. تو اس کہا کہ اچھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ اچھا آپ کیا پانچ ٹائم کی نمازیں پڑھتے ہیں، تو کہا کہ نہیں میں صرف تین ٹائم کی نمازیں پڑھتا ہوں، کیونکہ قرآن جو ہے صرف تین ٹائم کی نمازوں کا ذکر کرتا ہے، پانچ ٹائم کی نمازوں کا ذکر نہیں کرتا. پھر آگے بات بڑھی، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، تو کہا کہ ہاں پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کا حکم ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور کیا زکات دیتے ہیں، تو ہاں زکات بھی دیتا ہوں. اور زکات کا مطلب کیا ہے، تو زکات کا مطلب بتایا گیا، زکات کا مطلب ہے کہ پیوریفائی کرنا. اور زکات کے دو معنی ہوتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہوگا، ایک معنی ہوتا ہے کہ پاک کرنا اور ایک معنی ہوتا ہے نشو نما بڑھانا. تو جب زکات کی بات آئی تو کہا کہ ٹھیک ہے میں تو زکات دیتا ہوں، اور کیسے زکات دیتا ہوں، یعنی نفل چیریٹی، جب دل چاہتا ہے زکات دیتا ہوں یعنی چیریٹی کرتا ہوں، اور جب دل چاہتا ہے کہ مطلب میں اپنے آپ کو پیوریفائی کروں یعنی جسمانی صفائی، وہ میں کر لیتا ہوں، کیونکہ میں اس کے وہ معنی سمجھتا ہوں. کیونکہ منکرین حدیث یہ جو اہل القرآن ہیں، وہ قرآن کو ڈکشنری سے سمجھتے ہیں، وہ لوگ اس کو اصطلاحی معنوں میں نہیں سمجھتے. اس وقت کے زمانے جاہلیت میں وہ لفظ جن معنوں میں استعمال ہوتے تھے اس سے نہیں سمجھتے. تو بہرحال یہ کنورزیشن چلتا رہا. جو نارمل پرسن تھے جو اہل سنہ والجماع کے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم قرآن کا ہی حکم مانتے ہو یا قرآن میں ہی کہتے ہو، تو قرآن میں ہمیشہ کیا آیا ہے لفظ کے اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، تو پھر تو تم کو ہر نماز کے بعد کیا کرنا ہے، زکات دینا ہے. تو کیا تم ہر نماز کے بعد زکات دیتے ہو؟ یا اور پھر قرآن میں آیا ہے کہ اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، قرآن میں پہلے اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا اور بعد میں آتو الزکاۃ کا لفظ آیا، تو پھر تو تمہیں ایسا کرنا پڑے گا کہ تم کو وضو بعد میں کرنا پڑے گا، اگر تم اس کو پیوریفیکیشن کے معنی میں لیتے ہو، جسمانی صفائی اور طہارت کے معنی میں لیتے ہو زکات کو، تو تم کو پہلے نماز پڑھنی پڑے گی، بعد میں زکات کرنا یعنی بعد میں وضو کرنا پڑے گا. اور یہ ساری باتیں ہوئی اور وہ لاجواب ہو گیا. اور پھر یہ ڈسکشن میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے لیے کوئی جوابات لے کر آؤں گا، لیکن اس کے بعد دوبارہ وہ شخص نہیں آیا. تو بہرحال آپ دیکھیں قرآن کے ساتھ ہم کو حدیث بھی ماننی ہے، حدیث کو بھی ماننا ہے. اور آج کے دور میں جتنے بھی جو آپ، اب یہاں پر میں نام نہیں لینا چاہوں گی، ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں جو ہماری کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، کہ جتنے بھی ایسی قسم کے لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، جن کے چہرے پر اللہ کے رسول کی سنت کا کوئی نشان بھی نہیں نظر آتا، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر کہتے ہیں، جن کے ٹاک شوز ہیں نوجوانوں کے لیے، ان کے یعنی ہال بھرے پڑے ہیں نوجوانوں کے ساتھ ان کے، کیونکہ ہماری ینگ جنریشن بہت زیادہ اس طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے منکرین حدیث سے، چاہے وہ کوئی کتنے کیسے بھی قسم کے لوگ ہوں، آمدی غامدی کسی بھی قسم کے لوگ ہوں، ہم کو ایسے لوگوں سے الرٹ رہنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے حدیث سنی، اس کو یاد کیا اور پھر اس کو اسی طرح دوستوں تک پہنچایا. اتنی بڑی خوشخبری آپ دیکھیں، اگر یہ حدیث کو ہم ڈینائی کرتے ہیں، حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو ہم دین کہاں سے حاصل کریں گے؟ ہمیں کون بتائے گا؟ ہمیں طہارت کے مسائل کون بتائے گا؟ ہمیں اٹھنے بیٹھنے کے آداب کون بتائے گا؟ تو حدیث تو بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی بنا پر صحابہ میں اتنا شوق پیدا ہو گیا تھا کہ ان لوگوں نے حدیث کو صرف سنا ہی نہیں بلکہ اس کو یاد بھی رکھا اور پھر اس کو لکھ کر بھی رکھا، تاکہ ہم آج ہم لوگوں تک وہ حدیث پہنچ سکے اور ہم بھی صحیح طریقے سے دین کو فالو کر سکے الحمدللہ. تو یہ جو دعا تھی اللہ کے رسول کی، کہ اللہ کے رسول نے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھے، ندر اللہ امرا سمیع منا مقالتی، کہ ندرہ کا معنی ہوتا ہے تر و تازہ رکھنا، چمکتا دمکتا رکھنا، خوش و خرم رکھنا. اتنی پیاری دعا ہے اللہ کے رسول کی. کبھی آپ لوگوں کو موقع ملے تو تدوین حدیث کہیں سے بھی آپ کو اگر ملتا ہو، تدوین حدیث کا کورس، کمپائلیشن آف حدیث، وہ ضرور آپ لوگ کریے گا، تاکہ حدیث کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہو انشاءاللہ، اور ہم لوگ ایسے لوگوں سے بچ سکے، کیونکہ ہماری آنے والی جو جنریشن ہے وہ ایسے لوگوں سے بہت اٹریکٹ ہو رہی ہے، تو لہٰذا ان کو بھی بچانا ہے ہم کو. تو ہمارے پاس خود سالڈ علم ہوگا تو ہم اپنی آنے والی جنریشن کو بھی بچا سکیں گے انشاءاللہ. پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے وہ علماء کرام کو، کہ جنہوں نے صحابہ سے حدیث سنی، پھر اس کو یاد رکھا، پھر وہ علم آگے نسلوں تک وہ پہنچاتے رہے، جس میں ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم آج ہمارے سامنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت. تم ان کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو لہٰذا آج ہمارے لیے اگر نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے کوئی تو قرآن اور سنت دونوں ملا کر ہے، اور قرآن اور سنت لازم و ملزم ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تشریح کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بعض چیزیں قرآن میں مختصرا ہیں اور حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے، بعض چیزیں ہم کو حدیث میں ملتی ہیں اور اس کی تشریح ہم کو قرآن میں ملتی ہے، پھر حدیث اور قرآن دونوں مل کر قانون بناتے ہیں۔ لہٰذا جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ سمجھا قرآن کا بھی انکار کرتا ہے ایک طرح سے۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ پڑھیے، یہ معراج کا واقعہ ہے اور اس پر ہمارا یقین لانا، ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسم اور روح کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ خواب میں ہوئی تھی، وہ الگ الگ بعد میں خواب میں بھی آپ کو جنت اور دوزخ کا نظارہ کروایا گیا، لیکن یہ جو معراج کا واقعہ ہے وہ آپ کو بذات خود آپ کو خود لے کر جبریل امین آسمانوں پر چڑھے اور آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹائے گئے، آسمانوں کے دروازے کھولے گئے، اور اللہ کے رسول نے جو سفر کیا، براق نامی سواری تھی جس کا ایک قدم حد نگاہ تک پڑتا تھا، اور آپ سوچنے کہ ایک رات میں اللہ کے رسول گئے بھی اور واپس بھی آ گئے، آسمانوں کی سیر کر کے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کر کے واپس آ گئے۔ جیسے کسی نے لکھا تھا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک رات میں یوں گئے یوں آئے محمد۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے اپنے بستر ابھی گرم ہی تھا، اور وہ زنجیر بھی ہل رہی تھی دروازے کی جس کو کھولا گیا تھا، جو آپ کا دروازہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں اوپر کا سفر طے کر کے واپس بھی آ گئے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہی تو معجزہ ہے اور اسی پر ایمان لانا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں النجم، مکی سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوهى إلى عبده ما أوهى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا، تمہارا یہ رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ یعنی یہ وہی والی بات ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ والی آیت دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور وحی بھی آتی تھی جس کو وحی خفی کہتے ہیں، جو حدیث کی صورت میں ہے۔ ایک وحی وہ تھی جو وحی متلو کہلاتی ہے، جو قرآن ہے، اور ایک وحی وہ ہے جو وحی غیر متلو ہے، یہ وحی خفی ہے جو کہ احادیث ہے، جس کی ہم تلاوت تو نہیں کرتے ہیں، جس کی تلاوت پر ہمیں کوئی ایک لفظ پر ایک نیکی نہیں ملے گی، لیکن اس وحی کو ماننا ضروری ہے، یعنی ان احادیث کو ماننا ضروری ہے، اس پر ہم کو اطاعت، ہمارا سر جھکانا ضروری ہے، اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں، جو بھی بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یہ بات عبداللہ بن عمرو بن عاص سے آپ نے کہی تھی کہ واللہ، اللہ کی قسم، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ تو اللہ کے رسول کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ بھی حق ہے، اور وہ بھی وحی ہے، اور وہ وحی خفی ہے۔ تو ایک ہے تلاوت قرآن، اور ایک ہے وحی غیر متلو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اور اس پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ کس نے اللہ کے رسول کو یہ علم دیا؟ اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی بھی اس سے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ اب کہ تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا، جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ سبحان اللہ، یہاں پر صحیح مسلم کی اور بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر پہلے جن کا ذکر کیا گیا، جبریل امین کا، یہ پہلی وحی کے بعد جب جبریل امین آپ کو آسمانوں پر نظر آئے تھے، اس کا ذکر کیا گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اوریجنل شکل میں دیکھا تھا، اور آپ سے سب نے فرمایا تھا کہ ان آسمان پر ان کے پر چھا گئے تھے، گویا کہ 600 سے زیادہ ان کے پر تھے۔ تو پہلی دفعہ جب آپ نے ان کو ان کی اوریجنل شکل میں دیکھا، اور دوسری دفعہ سدرۃ المنتہا کے پاس جب معراج کے موقع پر۔ تو یہاں پر اصل میں اور عائشہ رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہا کرتی تھی کہ جو یہ کہتے کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا وہ جھوٹ کہتا ہے، اور اس دنیا میں تو کسی کی وہ بصارت ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، وہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو بصارت دے گا جب انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گا۔ تو یہ معراج کا موقع ہے، ایک معراج کے موقع سے پہلے وحی کے نزول کے وقت اللہ کے رسول نے جبریل امین کو دیکھا تھا، اور دو دفعہ اللہ کے رسول نے جبریل امین کو ان کی اوریجنل صورت میں شکل میں دیکھا، دو دفعہ، ورنہ ہمیشہ جبریل امین جب بھی آئے کسی انسان کی شکل میں یا کسی اور فارم میں آئے، اپنے اوریجنل فارم میں نہیں آئے۔ اور یہ سدرۃ المنتہا، یہ وہی مقام ہے جہاں پر اب جبریل امین کی حد بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کو وہاں جانے کا موقع ملا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حجاب سے اللہ کے رسول سے بات کی، کلام کیا، جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر دیا گیا، اور کئی صحابہ کرام اس پر گواہ ہیں، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے اور آپ کو وہاں سے اٹھایا گیا، یا آپ اپنے پھوپھی کی بیٹی کے گھر میں تھے اور وہاں سے اٹھایا گیا، آپ کو لایا گیا کعبۃ اللہ کے پاس، آپ کے سینے کو نکالا گیا، اس کو دھویا گیا دل کو، اور پھر جبریل امین اس سواری پر سوار ہوئے اور آپ کو اپنے ساتھ سوار کروایا۔ براق نامی سواری تھی، براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام براق پڑا کہ اس کی جو تیزی تھی وہ بجلی کی طرح تھی، جیسے بجلی کڑکتی ہے تیزی سے، تو ایسے ہی وہ سواری اتنی تیزی سے سفر کرتی تھی۔ تو وہ براق نامی سواری آپ کو لے کر چلی، جب آپ آسمانوں پر پہنچے تو آسمان کا جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو پوچھا گیا کون ہے، کہا کہ جبریل ہے، کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا کہ بلائے گئے ہیں یا خدا ہیں، تو کہا کہ بلائے گئے ہیں، اور پھر دروازہ کھولا گیا، اور پھر خوش آمدید کہا گیا، اور پھر وہاں پر اللہ کے رسول نے آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، ان کو دیکھا، ان سے ملاقات کی، اور سبھی نے آپ کو خوش آمدید کہا کہ خوب آئے ہو، اچھے بیٹے اور اچھے نبی، پیارے بیٹے اور پیارے نبی، کسی نے آپ کو بیٹا کہا، کسی نے آپ کو بھائی کہا، اور آپ کو سلام کیا گیا، اور آپ نے پہلے آدم علیہ السلام کو دیکھا، اور پھر بیت معمور سے ٹیک لگایا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ مشابہ مجھ سے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ماشاءاللہ، آپ دیکھیں کیسی وہ آتی ہے نا مشابہت اولاد میں، کتنی نسلیں گزر چکی تھیں لیکن اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھے، لہٰذا وہ مشابہت ان کے اندر بھی آئی۔ بہرحال پھر جبریل امین نے کہا، پھر جبریل امین کو اللہ کے رسول نے دیکھا، جب وہ آگے بڑھے تو ان کی اوریجنل شکل میں دیکھا، اور ان کو اوریجنل شکل میں اتنی نزدیک سے دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماشاءاللہ اتنی ہمت استقامت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا مضبوط دل دیا تھا کہ آپ گھبرائے بھی نہیں، پریشان بھی نہیں ہوئے، اور آپ پر کوئی گھبراہٹ بھی تاری نہیں، آپ نے سکون سے دیکھا جبریل امین کو ان کی اوریجنل شکل میں۔ اس کے بعد جبریل امین نے کہا کہ یہاں سے آپ جائیے، میری حد ختم ہو گئی۔ پھر آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے، اور وہاں سدرۃ المنتہا تھا، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، بیری کو کہتے ہیں، اور منتہا انتہا کو۔ اب وہ کس قسم کی بیری ہوگی یا کیسے بیری کے درخت ہوں گے واللہ عالم، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہاں پتنگے تھے اور جو چمک رہے تھے، وہاں کے جو ماحول کے اللہ کے رسول نے جس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے وہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، کیسا وہ ماحول ہوگا، خوبصورت ماحول ماشاءاللہ۔ اور پھر آگے پھر اللہ لوح محفوظ ہے، اور حجاب تھا جس کے پیچھے سے اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، ہم کلام ہوئے، اور وہیں پانچ نمازوں کا تحفہ ملا، اور اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی تھی لیکن 5 نمازیں کر دی گئیں، اور وہیں پر سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں بھی آپ کو دی گئی جو اسپیشل عرش کے خزانے سے ملی آپ کو۔ تو بہرحال یہ معراج کی ڈیٹیل ہے، ویسے تو اس کی بہت ڈیٹیل ملتی ہے، کبھی موقع رہا تو سیرت میں اس ٹاپک پر آپ ضرور اس کو پڑھیے گا یا سنیے گا، سیرت النبی کے جو ٹاپک ہے کہ کس طرح سے واقعات پیش آئے تھے۔ اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور اس عزہ اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کبھی غور کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں اللہ کے لیے ہیں؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی۔ یعنی وہی والی بات ہے کہ ہمیشہ اعتراض اس پر کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنے لیے تو بیٹے تجویز کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کہ انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کے شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض داشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے، یعنی سفارش کے لیے بھی اسی کی سفارش کی جائے گی جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ ٹھیک ہے تم اس کی سفارش کرو، تب وہ سفارش قابل قبول ہوگی۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے معصوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے۔ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے۔ یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویے اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشاءکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے، بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے۔ بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، جیسے فحش سے، سوائے لمم کے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ لمم کے بارے میں مختلف علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برائی کا دل میں خیال آنا لیکن برائی کو انجام نہ دینا، یا کچھ گناہ کا دل میں خیال آنا لیکن اس گناہ کو نہ کرنا، یہ لمم ہے۔ یعنی دل میں خیال آنا برائی کا لیکن وہ برائی نہ کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے قصور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرے گا، بچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں خود بخود معاف کر دیں گے، کیونکہ واسع المغفرہ، بہت وسط والا ہے تمہارا رب مغفرت میں۔ وہ ہر ایک کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں، وہ درگزر کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کے گناہوں کو ڈھانک دینا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافی طلب کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے کہ جب تم ماؤں کے پیٹ میں تھے، تو اپنی بڑائی کا گھمنڈ مت کرو، اپنی بڑائی کے زوم میں مت مبتلا ہو کہ میں بہت عبادت گزار، میں بہت اچھا، میں بہت اچھی، میں تو یہ نہیں کرتی، میں تو وہ نہیں کرتی، میں ایسی ہوں، میں ویسی ہوں۔ نہیں، اپنی پاکی نہ بیان کرو۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے کہ کون تقوی والا ہے، کون اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم آتی نفسی تقویٰ وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، کہ واقعی میں ہم اپنی پاکیزگی نفس کے دعوے نہیں کر سکتے۔ میں بہت نمازی ہوں، میری تو کبھی فجر نہیں چھوٹتی، میری تو کبھی تہجد نہیں چھوٹتی، میں تو ایسی، میں تو ویسی۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو صرف اپنی تعریف کے گنگاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زیادہ اپنے آپ کو پاک مت کہو، اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے تقویٰ عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے باریک باریک باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تم سے کیا غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو حدیث قدسی ہے، جب رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے کہ من اسألنی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کر دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، جو میں اس کو دوں، دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم رات کے آخری پہر میں اٹھ کر ضرور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے مانگے جو بھی ہمیں حاجت درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت بہت وسیع ہے، ہماری امیجنیشن سے بھی زیادہ۔ ہمارا رب بہت غفور الرحیم ہے، لیکن بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کے آگے کھڑے ہوں، گڑ گڑائیں اور اس سے مغفرت طلب کریں۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو اللہ کی راہ سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وألیس للإنسان إلا ما سعى، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہی جس کا اس نے ارادہ کیا، صحیح کی ہے، کوشش کی ہے، اور یہ کہ اس کی صحیح عنقریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میرے عمل کا بوجھ آپ نہیں اٹھا سکتے، آپ کے عمل کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتی، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا جو اس نے کیا ہوگا، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی، لہٰذا یعنی کوشش دیکھی جائے گی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ رزلٹ کتنا نکلا تھا۔ تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صرف کوشش کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں فرما برداری کے لیے بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ وہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اب وہ نیکی کتنی ہوتی ہے، کتنی قابل قبول ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کوشش دیکھے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا تھا۔ اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا، اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، ایک بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے، دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے، اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شیرا کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے آدھے اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر جو کچھ تم جانتے ہو کہ کیا چھا دیا۔ بس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تم شک کرو گے؟ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون فاسجدوا للہ وعبدوا، یہاں سجدہ ہے۔ اب کیا یہی وہ باتیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ اب یہاں پر ساری باتیں بتا کر حیرانی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہو، ہنستے زیادہ ہو اور روتے کم ہو۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے تھے کہ اگر تم ان چیزوں کو تم آواز سن لو، یعنی مردے کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اگر تم اس کی آواز سنو تو، اور وہ جانور اس کی آواز سنتے ہیں، تو اگر وہ آواز تم پر آشکارا کر دی جاتی تو تم پہاڑوں اور غاروں میں نکل جاتی، تم وہ سن نہیں سکتے تھے، برداشت نہیں کر سکتے، اتنی خطرناک آواز ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم سب انسانوں کو ایک دن قبر میں جانا ہے، اور یہاں پر ہنسنے سے نہیں منع کیا جا رہا ہے، لیکن زیادہ ہنسنے سے منع کیا جا رہا ہے، یعنی زندگی کو صرف ہاؤ ہلا گلا میں اڑا دینا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صرف ہنسنا، شور مچانا اور بس گھومنا پھرنا، ہنسی مذاق، تو نہیں، زندگی کا مقصد ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اگر ہم وہ موت کو یاد رکھیں، یعنی جو لذتوں کو کاٹنے والی موت کو یاد رکھو، اگر وہ موت کو یاد رکھیں گے تو ہنسیں گے کم، روئیں گے زیادہ، اپنے اعمال پر ہم کو رونا آئے گا کہ ہم نے کیا کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ ہنستے کم ہیں، ہنستے زیادہ ہیں، روتے کم ہیں، یا وہ کیوں ہنستے ہیں، ان کو رونا کیوں نہیں آتا، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو۔ سامدون کا لفظ آیا ہے کیونکہ اس زمانے میں وہ لوگ قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ تم اسی طرح سے پکنک میں اور لہو لعب میں اور گانے بجانے میں تم اس کو اڑا دیتے ہو قیامت کو، یعنی اتنی اہم خبر تم کو دی جا رہی ہے، تم اس اہم خبر کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہو کہ تم اس کو اتنا لائٹ لیتے ہو اور اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو فرما رہے کہ بس کیا کرو، جھک جاؤ اور اسی کی عبادت کرو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے احسان کے لیول پر کرنی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہماری وہ عبادت۔ جیسے حدیث احسان میں آتا ہے کہ انت عبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ نہ پا سکو تو کم از کم یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا رب ہمیں، ہم پر علیم اور الخبیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہماری عبادتوں میں ہم کو لطف آنے لگے گا، ہماری عبادتیں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ سورہ قمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے اور شان پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ کہ خوف و نشانی دیکھنے منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ شق قمر کا واقعہ پیش آیا تھا، ہجرت سے پہلے پیش آیا تھا۔ ہاں یہ بات غلط ہے کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، وہ ہمیں کوئی حدیث میں نہیں ملتا، لیکن کفار مکہ کے بار بار کہنے پر، ان کی ڈیمانڈ پر کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا، تو یہ معجزہ دکھایا گیا تھا۔ اور عبداللہ بن مسعود اور کئی سارے صحابہ اس کے راوی ہیں کہ چاند کے، ہم پہاڑ کے گرد، یعنی ہم بیٹھے ہوئے تھے اور پہاڑ کے اس پار ہم کو چاند نظر آ رہا تھا، اور چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ اور آج سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے اور کئی لوگ آج بھی ویسٹرن کنٹریز میں کئی لوگ جو اس کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں وہ لوگ اس کی حقیقت کو جان کر اور یہ بات کو جان کر کہ قرآن میں یہ بات کا ذکر ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، تو وہ انہوں نے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک شخص کے بارے میں رپورٹ آتی ہے کہ وہ ٹی وی پر اس طرح سے کوئی کامنٹری دیکھ رہا تھا چاند کے بارے میں، اور پھر اس میں قرآن کی آیت بھی بتائی گئی، اور اس نے اس کے بارے میں پھر بعد میں مزید ریسرچ کی تو اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا کہ قرآن تو یہ بات پہلے سے بتاتا کہ چاند ٹکڑے ہو گیا اور یہ اصل میں قیامت کی نشانی ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنا عرصہ گزرا، یعنی صرف ابراہیم علیہ السلام کو ہم لے لیں تو آج ابراہیم علیہ السلام کو 4500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس سے پہلے پھر نوح علیہ السلام ہے، پھر آدم علیہ السلام ہے، تو کب سے دنیا بنی ہے۔ تو اب یہ چاند کا پھٹنا اللہ کے رسول کی آمد پر، اس کا مطلب ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، اور اللہ کے رسول ویسے بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، اور آپ اپنی دونوں انگلیاں ساتھ میں کھڑی کرتے تھے جو بازو بازو والی انگلیاں ہیں، یعنی اتنا قریب قریب ہے، یعنی میرے آنے کا مطلب ہے کہ اب قیامت قریب ہے، یعنی اب چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد سیدھا قیامت ہی آئے گی، لیکن لوگ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، قمری مہینے کی 14ویں شب تھی اور چاند ابھی ابھی طلوع ہوا تھا، یکایک وہ پھٹا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کی ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا، اور یہ کیفیت بس ایک ہی لہجہ رہی، پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔ اور اس وقت اللہ کے رسول مینا میں تشریف فرما تھے، لوگوں نے آپ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اور گواہ رہو، اور کفار نے یہ کہا کہ محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے اور ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو گیا ہے، اور دوسرے لوگ کہنے لگے کہ محمد ہم پر جادو کر سکتے تھے، تمام لوگوں پر تو نہیں کر سکتے تھے۔ نہیں، صحابہ اکرام نے اس پر ایمان لایا اور صحابہ اکرام کے ایمان میں مزید اضافہ ہو، لیکن کفار مکہ نے اس کو بھی جادو قرار دیا۔ بہرحال انس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود، کئی صحابہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ یہ شق القمر کا واقعہ پیش آیا تھا، کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ 2 دفعہ پیش آیا، لیکن نہیں بلکہ یہ ایک ہی دفعہ پیش آیا تھا، اور یہ فتح مکہ ہجرت سے پہلے پیش آیا تھا۔ اس کے ایگزیکٹ جو وقت میں اختلاف ہے کہ کب پیش آیا، لیکن یہ کہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اب آج کے دور میں تو تصویریں بھی اس کی لی گئی ہیں، واللہ علم کہاں تک درست ہے، لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ واقعی میں چاند ٹکڑے ہو کر پھر واپس ملا ہے، اس میں جوائنٹ نظر آتا ہے یا اس میں وہ چیز نظر آتی کہ یہ واقعی میں ٹکڑے ہوا تھا، لیکن قرآن ہمیں بتاتے تو ہمارے اس پر بالکل یقین ہے۔ تصویریں کہاں تک درست ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن قرآن ہمیں کہتے تو ہمارا یقین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو دوبارہ جڑانا چاہے تو وہ اس کو بغیر کسی کریک کے بھی جڑا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کی وہ حالت آ چکی ہے جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین اس وقت کہیں گے کہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پہاڑ کا چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ قرآن اتنا آسان ہے نصیحت قبول کرنے کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو اللہ تعالیٰ کی بات کو ڈینائی کرنے کی ہمت کس میں ہو سکتی ہے؟ کیا بھلا ہم کہہ سکتے ہیں ایسی بات کہ نہیں، قرآن بہت مشکل چیز ہے، عام لوگوں کے سمجھنے کی نہیں ہے، اس کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے یہ بات. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. اور آپ دیکھیں ہر عام شخص کو تفسیر کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے, یہاں پر سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن سمجھ سکے. یعنی ہر شخص میں اتنا اس کو ہوش و حواس ہو یا اتنا اس کے اندر الحمدللہ سمجھداری ہے, فہم ہو کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے. اور یہ قرآن ہر قسم کے لیے لوگوں کے لیے ہے, انٹلیکچوئل کے لیے بھی ہے, عام لوگوں کے لیے بھی ہے, اور جو بالکل ہو سکتا ہے ابھی اتنا ان کے اندر شعور اور فہم نہ ہو ان کے لیے بھی ہے. یہ کتاب سب کو اٹریکٹ کرتی ہے الحمدللہ. کوئی اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتاب صرف علماء کے لیے ہے اور اس کو صرف علماء پڑھیں یا سمجھیں. آپ خود پڑھیں, کھولیں, سمجھیں, اس کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں. یا الحمدللہ اگر آپ کو اتنی اچھی گرامر عربی آتی ہے تو آپ اس کو خود ہی ماشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس خود ساختہ معنی نہ کریں اس کے. آج نے جھٹلا دیا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا اللہ کا عذاب اور کیسی تھی تنبیہات. ہم نے ایک پہم نحست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے, پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے کہ اب ہم اس کے پیچھے چلیں, اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے اور ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا. نہیں بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور خود غلط ہے. ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون جھوٹا اور کون غلط ہے. ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیجے ہیں, اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھو کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے. ان کو جتا دو کہ پانی اور ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا, ہر ایک اپنی اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا. آخر کر ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا. پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ڈراوا, ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ کیا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لوط کی قوم نے تنبیہات کو ڈراموں کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی, صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے. ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کی پچھلے پہر بچا کر نکال دیا. سوری. یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا, مگر وہ سارے ڈراوے کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے. پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی. آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں مون دی کہ چکھو اب میرے عذاب اور میرے ڈراووں کا مزہ. صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا. چکھو اب میرا عذاب اور میرا ڈراوا. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے, بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. اور آل فرعون کے پاس بھی ڈراوے آئے, مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا. آخر کو ہم نے ان کو پکڑا اور زبردست, جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے. کہ تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا یہ کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں, اپنا بچاؤ کر لیں گے. عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے. اور واقعی میں یہی ہوا. فتح مکہ کے وقت ہم نے دیکھا, اور فتح مکہ سے پہلے غزوہ احزاب میں ہم نے دیکھا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے کفار مکہ, لیکن کیا ہوا کہ فوراً ان کو بھاگنا پڑا اور سب وہاں سے اپنے چیزوں کو لے کر, بلکہ ان کی چیزیں ساتھ میں جا بھی نہیں سکی, اتنی تیز آندھی اور ہوا چلی کہ وہ لوگ بے یار و مددگار بھاگنے پر مجبور ہو گئے. بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت قیامت ہے, اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے. یہ مجرم لوگ درحقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے. جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے, اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ. ان کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے, اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے, اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں, پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے, اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یعنی متقین یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے, سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب. سبحان اللہ, بہت بہترین آیت ہے کہ فی مقعدی ایسی جگہ ہوگی, صدق عند ملک مقتدر ایسی سچائی والی جگہ. اس اچھی عزت کی جگہ کس کے نزدیک؟ ذی اقتدار بادشاہ، جو اصل ملک ہے، جو اصل مقتدر ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی. سورہ رحمان، قرآن کریم کی بہت سی خوبصورت صورتوں میں سے ایک صورت ہے، لیکن سورہ رحمان کے تعلق سے یہ کہنے کہ سورہ رحمان قرآن کا دل ہے، یہ ہمیں کوئی حدیث کہیں پر بھی نہیں ملی، ابھی تک آج تک بھی نہیں ملی، اور نہ ہی ضعیف روایت میں اس کا ذکر ہے. تو لہٰذا قرآن کی خوبصورت صورت ہے رحمان، الرحمان. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، جنوں کا ذکر ہے، حوروں کا ذکر ہے، اور ہر نعمت کا ذکر ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ترین صورت ہے قرآن کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ساری صورتوں کو چھوڑ دیں اور صرف سورہ رحمان پڑھیں، ساری صورتوں کو چھوڑ دیں صرف سورہ واقعہ پڑھیں، ساری صورتوں کو چھوڑ دیں صرف سورہ یاسین پڑھیں. آپ دیکھیں ابھی ہم نے سورہ نجم پڑھی، سورہ قمر پڑھی، کتنی خوبصورت صورتیں ہیں نا ماشاءاللہ. قرآن کریم کی ہر صورت اپنی جگہ انتہا سے زیادہ اہم ہے، اپنی جگہ ایسی صورتیں ہیں وہ کہ کسی کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑ پکڑ نہیں کر سکتے. آپ خود بتائیں، ہمارے یہاں کہ کچھ ایک دور ایسا گزرا ہے، یعنی آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کا دور، کہ ہر گھر میں پہلے یعنی قرآن تو پڑھا نہیں جاتا تھا، یا قرآن کہتے تھے کہ صرف علماء کی پڑھنے کی چیز ہے، اور صرف پنسورہ پڑھا جاتا تھا، اور گھر کی خواتین صرف پنسورہ پڑھتی تھیں، وہ بھی جمعہ کے دن، روزانہ نہیں. یہ ہم نے خود سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ کس طرح کا ماحول تھا پہلے زمانے میں، ان کے گھروں میں، ان کے محکمے میں کس طرح سے ہوا، کہ قرآن تو کہتے ہیں ہم کھولتے ہی نہیں تھے، صرف پنسورہ کھولنے کی اجازت تھی ہم کو، اور وہ پنسورہ بھی بہت سارے خوبصورت جزدانوں اس میں لپیٹا ہوا تھا، اور وہ ہم جمعہ کا جمعہ پڑھ لیا کرتے تھے. تو قرآن اس لیے نہیں آیا کہ صرف جمعہ کا جمعہ پڑھا جائے، اور قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ اس کی صرف چند مخصوص صورتوں کو پڑھ لیا جائے، نہیں، قرآن پورا کا پورا ہدایت ہے. اصل میں یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتی ہے، یہ کتاب عمل ہے، اس میں آپ کو عمل کرنے کے لیے موٹیویشن ملتا ہے، آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ پتہ چلتا ہے. یہ کتاب جنوں بھوتوں کو بھگانے کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب تعویذ پہن کر گلوں میں لٹکانے کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب خوبصورت ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کر شیلف میں رکھنے کے لیے نہیں آئی کہ اس پر ڈسٹ پڑی رہے اور ہم اس کو کبھی کبھی کھولیں، نہیں. یہ کتاب تو روزانہ، بلکہ روزانہ میں کئی دفعہ پڑھی جانے والی، زندگی کا سب کچھ اسی سے جڑا ہوا ہے دیکھا جائے تو. یہ قرآن اگر نہ ہو تو کیا باقی رہتا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے کتاب میرے آپ کے ہم سب کے لیے بھیجی ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بھیجی ہے، کوئی اس سے پڑھنے سے اس کو روک نہیں سکتا ہم کو. تو لہٰذا صرف قرآن کی چند صورتوں کو مخصوص کر لینا یہ نادانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی باقی دوسری صورتوں کو ریجیکٹ کرنا ہوگا، اور یہ بہت بڑی جسارت ہوگی. تو لہٰذا پورا قرآن پڑھیں، صرف چند صورتوں کو اپنے لیے نہ بنا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان. رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہے، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. انٹروڈیوس کروایا گیا ہے سورت کا الرحمان سے. اللہ تعالیٰ کی یہ ایک ایسی صفت ہے جو صیغہ مبالغہ استعمال ہوا ہے، الرحمان، جیسے غدوان ہے، عطشان ہے، کسی بھی چیز کا جب مبالغہ میں استعمال کرنا ہوتا تو یہ آن کے اس پر وزن پر آتا ہے. الرحمان بہت ہی زیادہ مرسیفل، بہت رحم کرنے والا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو انٹروڈیوس کروایا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی اور نام نہیں آیا بلکہ الرحمان. اسی کی رحمت کا ذریعہ ہے، اسی کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو قرآن سکھایا، علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، اور اس نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، پھر انسان کو صرف پیدا ہی نہیں کر دیا بلکہ اس کو بولنا سکھایا. اور سبحان اللہ، یہ کتنی یعنی انسان کو اگر جو نعمت اگر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر نعمت اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن بولنا، یعنی آپ اپنے جذبات کا اظہار کس طرح کر سکتے ہیں؟ اگر یہ قوت گویائی نہ ہوتی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ آج ہم ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، کس بنا پر سن رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قوت گویائی ہم کو دی ہے کہ اگر یہ باتوں کو بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ ملکہ نہ دیتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم سب خاموش ہوتے. یعنی آپ دیکھو گے کہ جو لوگ نہیں بول سکتے منہ سے، جن کے جو زبان ہوتی نہیں، جن کو یعنی زبان سے بات نہیں کر سکتے جو لوگ، کیا وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے؟ تو لہٰذا یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بولنے کی قوت دی. تو یعنی یہ کتاب دراصل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے. اس کا اسٹائل بالکل مختلف ہے تمام صورتوں سے. قرآن سورہ رحمان کا بہت ہی خوبصورت اس میں آیات ہیں. اور فبی ای آلائی ربی کو متقزباً بار بار کہا گیا کہ پھر کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. الگ الگ سوروں میں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. یہ کتاب میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. یہ کتاب نبی سے مومنین تک پہنچی اور اس میں پھر یہ اتنا خوبصورت سورہ ہم کو دیا گیا. یعنی جب ہم رحمان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارا رب وہ رحمان ہے, تو جب اس کی یعنی اگر ہم رحمان کو سوچیں کہ ہمارے رب کی رحمت تھی جس نے ہم کو یہ کتاب دی, ہم کو پیدا کیا, اس رب نے ہم کو اس کتاب کی تعلیم دی, تو اگر ہم اس کتاب کی تعلیم سے پیچھے ہٹیں مطلب ہم نعوذ باللہ اللہ یعنی رحمان کے رحمان ہونے میں شک کر رہے ہیں نعوذ باللہ. تو اللہ تعالی نے کتاب نازل کی اور کفار مکہ نے بھی کیا کہا تھا کہ اصل میں تم اس قرآن کو نہ سنو, لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ, کہ تم قرآن کو نہ سنو بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ تیڑ ڈال دو. تم جب قرآن سنایا جا رہا تو تم کچھ نہ کچھ شور شرابہ کرو تاکہ لوگ قرآن سنیں ہی نہ, قرآن کی نہ تعلیم حاصل کریں نہ قرآن کو سن سکیں. تو لہٰذا یہ قرآن اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہے, ہم کو سمجھنے کے لیے دیا ہے, تو ہم دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم سے. اور جب اللہ تعالی نے ہم کو قوت گویائی دی تو ہم خود دیکھیں کہ ہم کیا باتیں نکال رہے ہیں اپنی زبان سے. اور اللہ تعالی نے جب یہ زبان ہم کو دی ہے, قوت گویائی ہم کو دی ہے, تو اس زبان سے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ تعالیٰ کا شکر اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت ہو زیادہ سے زیادہ. اس کے علاوہ بہتر ہے کہ جتنی چیزیں ہیں ہم اوائڈ کریں. اسے بولنا سکھایا, اس کتاب کی تعلیم دی اور پیدا کیا. اب تو میزان میں خلل نہ ڈالو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو نظام زندگی ہے, اسلام کا نظام زندگی کس طرح سے عدل اور انصاف کی تعلیم دیتا ہے. ایک تو ڈنڈی مارنے سے منع کیا گیا ہے, جب ناپ تول کر دینا ہے تو پورا پورا دینا ہے, اس میں کمی بیشی نہیں کرنی ہے, چاہے معاملات ہو, چاہے وہ وزن والی چیزیں ہوں, چاہے کچھ بھی ہو. کسی کے حقوق بھی دینا ہے تو اس میں بھی عدل اور انصاف سے کام لینا ہے اور اس میں کچھ کمی بیشی نہیں کرنی ہے. تو لہٰذا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میزان قائم کیا ہے, تم اس میں خلل نہ ڈالو, ہر چیز کو برابر انصاف کے ساتھ تولو, ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. سبحان اللہ, کتنی بہترین تعلیمات دی گئی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا جتنے بھی ہمارے خلفائے راشدین گزرے ہیں ان کا عدل اور انصاف کیسا تھا, کہ کیسا عدل تھا ان کا کہ چاہے معاملہ ان کی اولاد ہی کا کیوں نہ ہو, وہ پھر کوئی کچھ نہیں دیکھتے تھے سامنے, جب عدل کرنا ہوتا تو وہ عدل کرتے تھے اور ان کا عدل مشہور تھا, اسی لیے ان کو فاروق کہا گیا ماشاءاللہ. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا, اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں, کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں, طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی. فبی آلائی ربکما تکذبان, بس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں شروع سے نعمتیں دیکھتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ کی. سب سے پہلے اس نے بولنا سکھایا, یعنی جس نے قرآن نازل کیا قرآن کے ذریعے سے تعلیم دی, پھر بولنا سکھایا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ سکھاتا تو ہم کیا کر سکتے تھے. پھر سورج اور چاند ہمارے لیے پیدا کیے, درخت اور ستارے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں, تو اے انسان تم کیسے اللہ تعالیٰ کو بھول سکتے ہو. اسی نے آسمان کو بلند کیا, میزان قائم کی, تو اس کا تقاضا یہ کہ تم بھی میزان میں خلل نہ ڈالو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ترازو تولتے رہو اور ڈنڈی نہ مارو. اور پھر اس نے زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا, یعنی یہ زمین آج ہمارے لیے دیکھا جائے تو ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے, ہر چیز جو کائنات میں وہ ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے. پھر ہر طرح کے پھل پیدا کر دیے ماشاءاللہ, اور پھلوں کی خاص تاثیر اللہ تعالی نے کیا بتائی کہ بکثرت لذیذ پھل ہیں, کھجور کے درخت ہیں اور کچھ کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے غلے ہیں. اب گیہوں کے دانے کو آپ دیکھنے کتنی حفاظت ہوتی ہے اس گیہوں کے دانے کی یا چاول کے دانے کی, کہ ایک وہ دانہ ہوتا ہے اور وہ ہر دانے پر کور ہے ماشاءاللہ, اس سے بڑھ کر حفاظت کیا ہوگی آپ بتائیں. سبحان اللہ, کیسا ہے وہ ہمارے رب کے مٹی کے اندر سے وہ بیج کو گرو کرتا ہے, اور وہ بیج کیسے تناور درخت بنتا ہے, اور کیسے آج ہم غلہ کھاتے ہیں, کتنے انواع و اقسام کی چیزیں ہیں. ابھی تو ہم رمضان کے مہینے میں ہیں اور نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ, کہ عام دنوں میں تو ہم کبھی اتنا نہیں کھاتے ہوں گے جتنا ہم رمضان میں الحمدللہ الگ الگ انواع و اقسام کی چیزیں کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں, الگ الگ قسم کے پھل ہیں. انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. بس اے جنو انس, تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے. بس اے جنو انس, تم اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں, پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. بس اے جنو انس, تم اپنے رب کے کن کن قدرت کو جھٹلاؤ گے یا کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. بس اے جنو انس, تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. بس اے جنو انس, تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. بس اے جنو انس, تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ ہم سب جانتے ہیں نا کہ جب پہلا سور ہوگا تو تمام مخلوق ختم ہو جائے گی. پھر جو اسرافیل علیہ السلام ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان سے بھی کہے گا کہ اب تم خود بھی اپنی روح قبض کر لو اور ان کی جان بھی چلی جائے گی, اب کوئی باقی نہیں بچے گا. تب اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کو اپنی مٹھی میں لپیٹ کر فرمائے گا کہ آج کون ہے جو دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ بنے پھرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بس صرف للہ واحد القہار, صرف اللہ وحدہ القہار کی بادشاہت ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا, جیسے کہ سور کے بارے میں ہم کو ملتا ہے کہ تین سور کا ذکر ملتا ہے کچھ احادیث سے, کچھ صحابہ اکرام کے اس میں اقوال ہم کو ملتے ہیں کہ پہلے سور سے سب لوگ ایک طرح سے مدہوش جیسے ہو جائیں گے, پھر دوسرے سور میں سب کی موت واقع ہو جائے گی, اور تیسرے سور میں سب کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف پھانکے جائیں گے. واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے کہ کتنی دفعہ سور پھونکا جائے گا. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی, دنیا میں جو بھی چیزیں فنا ہو جائے گی سب ختم ہو جائے گی, اور سب چیزیں فانی ہیں, صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے اور وہی باقی رہے گی. اور یہاں پر پھر نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ الحمدللہ ہم ذرا غور کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی چیزیں عطا کی ہیں, کتنی نعمتیں دی ہیں. یہ جو بار بار نعمتوں کا ذکر ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جو بھی سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں, اور ہر آن وہ نئی شان میں ہے. کل یوم ہوا فی شان, روزانہ اس کی شان بدل رہی ہے, سبحان اللہ, ہر آن نئی شان میں ہے. کہ یہ جو سمندر ہے, دریا ہے, آسمان ہے, پہاڑ ہے, یہ روزانہ یعنی اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں, اپنا شیپ بدلتے رہتے ہیں. کبھی کہیں زمینیں جو ہے اس میں جا رہی ہیں, سمندر کے اندر مل رہی ہیں, کبھی سلائڈنگ جو ہم جانتے ہیں لینڈ سلائڈنگ ہوتے ہیں, یا پھر برف پگھلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان روز ایک نئی ہے. سبحان اللہ کیسے اس کی قدرت کے کرشمے عجیب ہے, ہم تو تصور کر ہی نہیں سکتے. کیسی کیسی دنیایں اس نے آباد کی ہیں, کیسے کیسے جنگل اس نے بنائے ہیں, کیسے کیسے جانور اس نے پیدا کیے ہیں, سمندر میں رہنے والی مخلوق کتنی عجیب عجیب طرح کی ہے ماشاء اللہ, کچھ خوبصورت ہے, کچھ خطرناک ہے. تو وہ روزانہ نئی شان میں سبحان اللہ. اور زمین اور آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی سے حاجتیں مانگ رہے ہیں. سوچے ذرا کہ زمین اور آسمان میں رہنے والے ہر کوئی اس سے حاجت مانگ رہا ہے, اپنی حاجت اس سے مانگ رہا ہے, اور وہ سب کی حاجت پوری کرنے پر قادر ہے. ہم اگر کسی کے 10 بچے ہوں, اگر 10 تو آج کل کے دور میں کسی کے ہوتے نہیں ہیں, لیکن پہلے ہوتے تھے الحمدللہ, ہم نے فیملی شارٹ کرتے 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 اتنی کر دی, اتنی کم کر دی کہ دو ہی رہ گئے ہیں. تو بہرحال اگر 1 سے 10 بچے شور کرے ہوں, اور 10 بچے ماں سے اگر مانگے کہ ہمیں یہ دو ہمیں یہ دو, آپ دیکھیں ماں نہیں دے سکتی 10 بچوں کو, کھانا تک نکال کر نہیں دے سکتی, اس کو ٹائم لگے گا دینے کے لیے. اور سبحان اللہ واقعی میں آپ سوچے کہ کروڑ ہا کروڑ مخلوق اللہ تعالیٰ کی, ہم اور کچھ مخلوق تو ایسی ہے جس کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں, اور کہاں کہاں پتھر میں رہنے والی مخلوق, زمین کے اندر رہنے والے جانور, اوپر چلنے والے جانور, انسان, جن, سب اس سے اپنی حاجت مانگ رہے ہیں, اور وہ سب کی حاجت پوری کرنے پر قادر ہے. سبحان اللہ, کیسی کس شان کا ہوگا وہ رب, اور اس کی ہیبت اور اس کی کبریا اور اس کی عظمت کا اگر ہمارے دل میں احساس نہ ہو سکے تو آپ بتائیے ہماری عقل کا کیا فائدہ. تو ہم سوچیں اپنے رب کے بارے میں, غور و فکر کریں, اس کی معرفت حاصل کریں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ بہت بیمار ہو رہے ہیں, اور بیماریاں ایسا ہو گیا جیسے بالکل ایک عام بات ہو گئی, یعنی بڑھاپا تو مطلب ہے کہ بیماری, اور ہاسپٹل سارے اتنے نکل چکے ہیں اور بیچارے لوگ پریشان ہو کر سیدھا ہاسپٹل میں بھاگتے ہیں, اور وہ ہاسپٹل والے آپ سے پیسہ ایسا لیتے ہیں, کھینچتے ہیں جیسے کہ مٹی لے رہے ہیں. اور سمجھتے کہ پیسہ درختوں پر اگ رہا ہے لوگوں کے پاس اور بس ان سے خوب لوٹو اور اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں. سب سے آج دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ جو سچویشن ہے نا وہ میڈیکل کے تعلق سے ہے کہ آخر وقت میں انسان کی جتنی ساری جمع پونجی ہوتی ہے بلکہ قرضے بھی وہ لے لیتا ہے اور سارے ہاسپٹلس میں بھرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اگر ایک آکسیجن کا سلینڈر آپ دیکھ لیں, جن لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو ایک آکسیجن کا سلینڈر آتا ہے اگر اس کی قیمت کا آپ اندازہ لگائیں, اگر 30 دن انسان وہ خریدتا ہے تو 30 دن کتنا لگے گا, ایک سال تک کتنا لگے گا, اور اگر 1-2-3 لوگ وہ لے رہے ہیں تو کتنا پیسہ خرچ ہوگا, اور وہ کتنا بھاری پڑ جاتا ہے سلینڈر لینا, اس کو لانا لے جانا لگانا, اور اس کے لیے وہاں پر ایک اسپیشل کوئی کسی پرسن کو رہنا چاہیے آکسیجن کا سلینڈر لگانے کے لیے. تو اگر انسان اس آکسیجن ہی خرید لے تو کتنی مہنگی پڑے. لیکن یہ ساری آکسیجن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا آپ دیکھیں, فری میں پرووائڈ کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہم آرام سے سانس لیتے ہیں, آرام سے ہم جی رہے ہیں. پھر اور ہم کو آنکھیں دی اللہ تعالیٰ نے, اور آنکھیں نے کتنی اللہ تعالیٰ کی, ابھی ہم نے بات قوت گویائی کی بات کی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ قوت گویائی سب سے بڑی نعمت ہے, لیکن جب آنکھوں کا سوچو کہ اگر یہ دنیا کے اتنے خوبصورت حسین مناظر, اتنے خوبصورت رنگ, رنگ برنگے لباس, رنگ برنگے نباتات, پہاڑ, پودے, فلاورز, اور کتنی چیزیں دنیا میں آپ دیکھیں. آج ہم کتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں ٹی وی کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے سے, تو ہم کو اور دنیا کی بہت ساری اور خوبصورت چیزیں نظر آتی ہیں جو ہم کبھی دیکھ نہیں سکتے تھے. سبحان اللہ, یہ اتنے خوبصورت رنگ برنگے نظارے یہ کہاں سے ہم دیکھتے ہیں, آنکھوں سے. اور آنکھوں کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پی پی ٹی میں کہ جو یہ ہمارا کارنیا ہوتا ہے, جو ہمارے جس سے ہم کلرز ہم کو نظر آتے ہیں, اگر وہ اگر اللہ تعالیٰ وہی نہ دے دیتا اور بلیک اینڈ وائٹ دے دیتا, اور کچھ کچھ لوگوں کا ہو جاتا ہے کہ جن کی آنکھوں سے وہ کلر ختم ہو جاتے ہیں کہا جاتا ہے, تو ان کو ہر چیز بس سے بلیک اینڈ وائٹ نظر آتی ہے. چند ہی لوگ ہوتے ہیں ایسے, لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ آنکھیں دی جس سے ہم ایک یعنی کلر کا فرق بھی سمجھ لیتے ہیں. ہم فوراً دیکھ کر ہماری آنکھ اس کو دیکھتی ہے اور ہمارا دماغ بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ فلاں فلاں کلر ہے. سبحان اللہ, کتنی نعمتیں, کتنی خوبصورتی ہے دنیا میں, اور یہ دنیا کی خوبصورتی یہ سب فنا ہو جانے والی ہے, ختم ہو جائے گی. آخرت میں جو ہوگی نعمتیں وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہوگی, جس کو کسی کان نے نہیں سنا, جس کو آنکھ نے نہیں دیکھا, جس کسی دل میں کسی کا خیال بھی نہیں آیا اس چیز کے بارے میں. تو سبحان اللہ, وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کے لیے رکھی ہیں, لیکن کب, جب ہم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. یہ نعمتیں کیوں دی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ کوئی احسان نہیں جتا رہے ہم پر کہ میں نے تم کو نعمتیں دی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں تم کم از کم اس پر شکر گزاری تو کرو, تم اس کے اوپر میرا شکر تو ادا کرو. تو اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہ تعالیٰ ہم کو شکر کرنے والا بنائے انشاءاللہ. بس اے جنو انس, تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھو, عنقریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں, پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو. اے گروہ جن و انس, اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو, نہیں بھاگ سکتے, اس کے لیے بڑا زور چاہیے. اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا مقابلہ تم نہ کر سکو گے. اے جن و انس, تم اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جن و انس, اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی, پھر دیکھ لیا جائے گا تم دونوں گروہ اپنے رب کی کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو. مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بل اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. فبئی آلائی ربکما تکذبان, پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان, اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو, دو باغ ہیں, اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور, اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں, اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں, اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. اور باغوں کی ڈھالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوانا ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ کأنهن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جن و انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کو تم انکار کرو گے؟ سبحان اللہ، یعنی یہ جو آیت ہمیں بتا رہی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں نیکی کریں گے تو یہ سارے انعامات ہم کو وہاں پر ملیں گے۔ اور کتنی خوبصورت آیت ہیں، آپ دیکھیں یہ آیتوں کو تو پڑھ کر ہی دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے، اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز و شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثت پھل اور کھجورے اور انار، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا، اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی زفرف خضر و عبقری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، وہ جنتی سب قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرا رب جلیل و کریم کا نام۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت نعمت ہے۔ اس کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں سوچا تھا کہ آپ کے سامنے اس کا ذکر کریں گے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ جنت کیسی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کے ان نعمتوں کا حقدار کرے اور ہمیں وہ اعمال کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کو پا سکیں، انشاءاللہ، آمین۔ سورہ واقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمۃ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہ متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون۔ سورہ واقعہ مکی سورت ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت یکبار کی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانا، اور سابقون، تو پھر سابقون ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم۔ مرسے تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شرابے چشمے جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ بھی بہت خوبصورت صورت ہے۔ اور اس میں تین گروہ کا ذکر کیا گیا ہے اصل میں، کہ اصحاب الیمین، دائیں بازو والے، اور اصحاب المشأمہ، بائیں بازو والے۔ تو جو دائیں بازو والے ہوں گے، ویسے بھی عرب لوگ یمین کو خوش قسمتی کی علامت سمجھتے تھے، تو دائیں بازو والوں کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا، اور بائیں بازو والے وہ بدنصیب ہوں گے۔ اور ایک تیسرے گروپ کی بات کی گئی، والسابقون السابقون اولئک المقربون، بس سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں، یہی مقرب لوگ ہوں گے۔ سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگ ہوں گے، کہا جاتا ہے جو انبیاء، صدیقین اور شہداء ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، جو جنت الفردوس میں ہوں گے، جنت عدن میں ہوں گے، جن کو اسپیشل آنر دیا جائے گا۔ تو یہ مقرب کون ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے دنیا میں نیک عمل کیے تھے۔ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، صحیح ہے، بیہقی کی حدیث ہے۔ ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری اپنے باپ سے روایت کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقون کے لیے سونے کے دو باغ اور اصحاب الیمین کے لیے چاندی کے دو باغ ہیں۔ سابقون سے مراد ایمان لانے میں پہل کرنے والے اور اصحاب الیمین سے مراد تمام نیکوکار لوگ ہیں اور سابقون اصحاب الیمین سے افضل ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ ایکسپلینیشن ہے اصل میں, لیکن اصل حدیث کیا ہے کہ بس اصحاب الیمین کے لیے چاندی کے دو باغ ہیں اور سابقون کے لیے سونے کے دو باغ ہیں, یعنی دونوں کے لیے نیکی کا وعدہ ہے, لیکن جو سابقون ہوں گے وہ جو سبقت کرنے والے ہوں گے وہ مقربین میں سے ہوں گے, نہیں وہ اور زیادہ قریب ہوں گے, اور زیادہ ان کو قربت ملے گی اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے نبیوں کی, اللہ کے نیک بندوں کی. ماشاءاللہ. آپ بتائیں ہم کون بننا چاہتے ہیں؟ السابقون السابقون اولئک المقربون یا اصحاب الیمین؟ تو اصحاب الیمین کے لیے بھی خوشخبری ہے, لیکن جو سابقون ہوں گے ان کا الگ ہی مقام ہوگا اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے جسے چاہیں چن لیں, اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں, اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے, جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی. آپ دیکھیں کہ بار بار ہم جنت کی خواتین کا ذکر پڑھ رہے ہیں, اور جنت کی خواتین کی جو خاص خوبصورتی بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ آنکھوں یعنی آنکھوں نگاہیں نیچی رکھنے والیاں, یعنی شرمیلی اور نگاہوں کو نیچے رکھنے والی. تو اگر ہم جنت کی خواتین بننا چاہتے تو ہم کو اپنے اندر بھی وہ خوبی پیدا کرنی ہوگی کہ ہم کو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا پڑے گا اور اپنے اندر شرم حیا پیدا کرنا پڑے گا. اور اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقیرہ بنا دیں گے, اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر. یہ سب کچھ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا. یعنی ابھی ہم جو سورہ واقعہ میں یہ بات ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جنتی خواتین ہوں گی ان کا حسن و جمال دوبارہ سے یعنی گرو ہو جائے گا, یعنی وہ نئے سرے سے باقیرہ بن جائیں گی, بالکل ینگ ہوں گی اور کم عمر ہوں گی. اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے, ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ دیکھیں ان کے دل میں بھی خیال آیا تھا, اکثر خواتین کے دل میں خیال آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابرے یعنی باہر والا کپڑے کو استر یعنی اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا, ان کی نمازیں روزے اور دوسری عبادتیں جو انہوں نے اللہ عزوجل کے لیے کی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ کیوں بیویوں کو یعنی سپیریارٹی حاصل ہوگی, کیوں بیویاں اوپر ہوں گی حوروں کے مقابلے میں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی تھی, لہٰذا اللہ تعالیٰ بیویوں کو یعنی کوئین بنائے گا جو حوروں سے اوپر ہوں گی اور حوریں ان کے انڈر ہوگی. انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کی راہ میں نکلنا پہلے پہر یا پچھلے پہر دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے, اور اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں لمحہ بھر کے لیے جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو خوشبو سے بھر دے. جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یہ بخاری کی روایت ہے. تو ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت کی خوبصورتی کو بتایا گیا کہ وہاں کی خواتین بھی کتنی خوبصورت ہوں گی. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے روز مردوں اور عورتوں کا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے, دوسرے گروہ کے چہرے آسمان میں چمکتے خوبصورت ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے, دونوں گروہوں کے مردوں کو دو دو بیویاں عطا کی جائیں گی, اور ہر عورت 70 جوڑے پہنے ہوگی جن میں سے اس کی پنڈلی کا گودا نظر آ رہا ہوگا, یعنی اتنی صاف و شفاف اسکن ہوگی. سبحان اللہ. تو بہرحال یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایسے ہوں گے وہ, ایسی خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسے حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ. اور دائیں بازو والے, دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا, وہ بے خار بیریوں اور تہ بر تہ چڑے ہوئے کیلوں اور دور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشستگاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقیرہ بنا دیں گے, اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہمسن. یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے, وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے. یہ دائیں بازو والوں کی خاص طور سے بتایا جا رہا ہے کہ دائیں بازو والوں کو کیا کیا انعامات ملیں گے. ان کی خوش نصیبی کا کہنا, وہ بے خار بیریوں اور تہ بر تہ چڑے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشستگاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقیرہ بنا دیں گے. یہ دائیں بازو والوں کے لیے ہوگا. اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہمسن, یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے. وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے. انہی کے بارے میں آتا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے. امت محمدیہ کے جو دائیں بازو والے لوگ ہوں گے وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے. اللہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ ہم کو سابقون میں شامل کرے, اور اگر نہیں سابقون میں ہو سکے تو کم از کم ہم اصحاب الیمین میں ہی شامل ہو جائیں. اور بائیں بازو والے, بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا. وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے, جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. انہیں دنیا میں جنہوں نے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہوئے زندگی گزاری اور آخرت کی کوئی فکر نہ کی, آپ دیکھیں انہیں کے لیے عذاب بتایا جا رہا ہے. اور وہ کہا کرتے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجہ رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کر کھڑا کیے جائیں گے, اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہہ دیجئے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو, تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو, اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے. یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے, اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو, پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھز بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی, بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں, پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے ہو؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنا دیا ہے. کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں کو گنوا کر کہہ رہا ہے کہ یہ سب کس نے تمہارے اختیار میں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. بس فسبح باسم ربک العظیم, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. بس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی, اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے, ایک محفوظ کتاب میں ثبت جسے متحرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. پھر کہ اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو, اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا کہ اسے جھٹلاتے ہو. قرآن کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے تاروں کی قسم کھا کر کہ یہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہاں پر لا یمسہ الا المطہرون کا معنی ہے کہ اسے پاک فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا. دنیا میں صرف حالت جنابت میں اگر کوئی شخص ہے تو وہ اس کو قرآن پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے. اور ویسے عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں وہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور یہاں پر یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسے جو ناپاک ہیں وہ نہ چھوئیں, مطلب یہاں اس سے مراد یہ کہ جو مشرک ہیں نجس ہیں وہ اس کو نہیں چھو سکتے, اور یا تو حالت جنابت میں اس کو نہیں چھوا جا سکتا, باقی یہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے. تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. پھر کہ اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو, اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے خیال اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے, اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے. پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے, اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے, تو اصحاب الیمین میں سے ہے. اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازو کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا. ان ھذا لہ حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. یہ سب کچھ کو تئی حق ہے, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. سورہ حدید, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، وہی زبردست دانا ہے. زمین اور آسمان کی سلطنت، زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر استوى على العرش ہوا. اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دعا کیا کرتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، کہ انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء. کہ تو ہی پہلا ہے، کوئی تجھ سے پہلے نہیں، تو ہی آخر ہے، کوئی تیرے بعد نہیں، تو ہی ظاہر ہے، کوئی تجھ سے اوپر نہیں، تو ہی باطن ہے، کوئی تجھ سے مخفی تر نہیں. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور کبریائی بیان کی گئی ہے. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے، ان کے لیے بڑا اجر ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو. وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں اور جہاد کریں گے، وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. کون جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. اس دن جبکہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا، آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی ہے بڑی کامیابی. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ عظیم کامیابی سے نوازے انشاءاللہ. اب دیکھیں کہ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ قیامت کے دن انسان جب اپنا راستہ طے کرے گا، اور جہنم پر پولیس رات بچھا دی جائے گی، اور پولیس رات بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، پولیس رات ایسی ہوگی، اور اس کے دونوں طرف آنکڑے لگے ہوں گے، اور اس سے لوگوں کو کھینچا جائے گا. اس وقت مومن اپنے نور کی روشنی میں، جو اس کی نیک عمل کی روشنی تھی اور ایمان کی روشنی میں، راستہ طے کرے گا. تو اللہ کے رسول فرماتے کہ کسی کا نور ٹمٹماتے ہوئے دیے کے مانند ہوگا، کہ اب بجھا کہ جب بجھا، کسی کا انگوٹھے تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا سینے تک، اور کسی کا سر تک. یعنی اپنے اپنے ایمان کے لحاظ سے، اور جیسے جیسے ایمان اور نیک عمل ہوگے، اتنی تیزی سے لوگ راستہ طے کریں گے. کوئی برق کی تیزی سے گزر جائے گا، یعنی بجلی کی تیزی سے، کوئی اتنی آرام دہ رفتار سے گزرے گا کہ اب گرا کہ جب گرا، کوئی بہت سلو سلو چلتا ہوا جائے گا، کوئی بہت تیز گزرے گا، کوئی دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی طرح جائے گا. تو اپنے اپنے ایمان کے لحاظ سے لوگ وہاں پر دوڑیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں، بار بار آپ دیکھیں گے پورے سورہ حدید میں اصل میں صرف انفاق کی بات کی گئی ہے، اور چونکہ مدنی سورت ہے، اور مدنی سورتوں میں اسپیشلی خاص طور سے انفاق کی بات بہت زیادہ آپ کو ملے گی، جہاد کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی. اور ایک اور خاص بات آپ دیکھیں کہ قرآن سبحان اللہ کیسے، یعنی ہم تو اس کو، ہم کو تو ایز اٹ از یقین ہے جیسے اللہ تعالی نے نازل کیا ہے، لیکن آج جن لوگوں نے دھاتوں کو نام دیا ہے. تو جو نام جو نمبر دھاتوں کو دیا ہے وہی یہ سورہ حدید کا نام ہے. یہ مدنی سورت ہے اور حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا, اور لوہے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوہا اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نازل کیا. اور یہ آج سائنس میں بتاتی ہے کہ لوہا زمین سے نہیں نکلتا ہے, بلکہ لوہا یعنی وہ جو اوپر جب آپس میں ستارے سیارے ٹکراتے ہیں, جو میٹرائٹ آتے ہیں اور وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, تو اس سے جو چیزیں گرتی ہیں نیچے اس سے لوہا بنتا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کیسے ہر چیز آج ثابت ہو رہی ہے لیکن پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. تو یہاں پر جو لوگ مومن مردوں نے جہاد کیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان کا اجر بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نور ان کے دائیں جانب اور بائیں جانب دوڑ رہا ہوگا, دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. اور کافر کہیں گے کہ تھوڑے اپنے نور سے ہم کو بھی روشنی دے دو تاکہ ہم بھی راستہ طے کریں, تو ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ اپنا نور جا کر کہیں اور تلاش کرو. آپ دیکھیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے انفاق ہمارے کتنے کام آئے گا. ایک شخص دیتا ہے کہ اچھا اگر میں ایک ریال دے رہا ہوں, دس ریال میرے پاس ہے اور میں ایک ریال دے رہا ہوں, تو کہتے کہ ہائے میرے پاس تو نو ہی رہ جائیں گے, ایک کم ہو جائے گا. اور ایک شخص ہے جس کے پاس دس ریال ہے اور وہ ایک دیتا ہے تو کہتے کہ صرف ایک دینے سے مائنس ون کرنے سے مجھے 700 مل گئے, 709 میرے پاس ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ایک کا درجہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑھائے گا, 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھائے گا اللہ تعالیٰ. اگر آپ ایک ریال دیتے ہیں اللہ کی راہ میں تو 700 گنا تک اس کا اجر مل سکتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر سب سے بڑھ کر وہ نور, آپ خود سوچے کہ پل صراط کی باری کی وہ اندھیرا جہنم کے اوپر پل صراط رکھا ہوگا, آنکڑے لگے ہوں گے اور کھینچ رہے ہوں گے وہ لوگوں کو اپنی طرف تک کہ جہنم میں گرا دے لوگوں کو, اس وقت کیا چیز میرے کام میں آئے گی؟ صرف میرے دنیا میں کی گئی نیکی, میرا انفاق, صالح اعمال. تو انفاق کیجئے, رمضان کا مہینہ ہے. رمضان میں تو ہم سب جانتے کہ سب کے دل نرم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, تو انفاق کیجئے تاکہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں, ہم وہ نور بڑھا سکیں اپنا جو ہم کو پل صراط پر سے گزرتے ہوئے ملے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. سبحان اللہ, جس کی نور کی روشنی میں وہ لوگ راستہ طے کریں گے. تو ایک یعنی کیوں انفاق کیوں کہا گیا کہ اصل میں چھپاتے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ دیتے ہیں چھپا کر اور اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے دیتا ہے آپ کو. تو اس سے بڑا سودا کون سا ہو سکتا ہے؟ منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو خود رزاق ہے, ہم کو جو کچھ دیا ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, لیکن ہم کو دے کر بھی وہ کہتے کہ تم دو میری راہ میں اور میں اس کو بطور قرض کی لوں گا اور اس کو میں کئی گنا بڑھا کر تم کو لوٹاؤں گا ماشاء اللہ. اور اس وقت لوٹائے گا اللہ تعالیٰ جب ہم کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں, مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ, اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. کتنی بے عزتی آپ سوچیں, اور کتنی مایوسی والی کیفیت ہوگی. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں, مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا, موقع پرستی کی, شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقتوں تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا, یعنی شیطان. لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکون کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون. کہ ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں, اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی, پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے, ہم نے نشانیں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں, شاید کہ تم عقل سے کام لو. یہ آیت پڑھ کر بہت سارے کچھ اسکالرز کے بارے میں کہا جاتا ہے, کچھ کہتے کہ ایک تابعی یا تبع تابعی گزرے ہیں, ایاز ان کا نام تھا, اور کچھ کہتے کہ عبداللہ بن مبارک, کہ ان کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی, مطلب لاپرواہی والی زندگی گزر رہی تھی کہ کہیں وہ رات میں گزرے اور انہوں نے کسی سے بہت ہی پرسوز آواز میں تلاوت سنی. کوئی گھر میں تلاوت کر رہا تھا کہ کیا لوگوں پر وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے خشیت سے جھکے. تو انہوں نے کہا کہ الان الان، یعنی وہ تلاوت کا اثر ان کے دل پر ایسے ہوا کہ کہا کہ بالکل وہ وقت آ گیا، اس کے بعد ان کی زندگی بالکل بدل گئی. اور وہ بہت بڑے ماشاءاللہ، یعنی ان کا شمار بہت بڑے اسکالرز میں ہوتا ہے، انہوں نے بہت بہترین کتابیں لکھی. آپ دیکھیں بعض اوقات تلاوت کا اثر کیسے ہوتا ہے، کسی کی تلاوت آپ کو اتنا اٹریکٹ کر دیتی ہے کہ آپ کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. کبھی بعض اوقات کسی کا لیکچر اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سارے ہر چیز بدل، آپ کا گول بدل جاتا ہے، یعنی آپ صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ بعض باتیں ساحرانہ اثر رکھتی ہیں. تو ہم نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھیں، نیک لوگوں کی باتیں سنیں تاکہ ان باتوں کا اثر ہم پر ہو اور ہماری زندگی بھی انشاءاللہ بدل جائے اور نیکیوں کی طرف ہم راغب ہو جائیں. تو قرآن کو کبھی سننا بھی چاہیے اور کبھی سنانا بھی چاہیے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے، اس سے دل خشیت میں مبتلا ہوتے ہیں الحمدللہ. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، سبحان اللہ. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ہماری آیت کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخی ہیں. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها كارض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، اور پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے، تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن جاتی ہے. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی چٹی کے سوا کچھ نہیں ہے. اتنی بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے دے دی، اس پر ہم چاہیں تبھی بہت کچھ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ وقت نہیں ہے. اس میں الگ الگ سٹیجز بتائے گئے انسان کے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کھیل کود میں اس کا دل زیادہ لگتا ہے، ٹوائز بچوں کو کھلونوں سے بہت دلچسپی ہوتی ہے، ان کا سارا دھیان وہی رہتا ہے. پھر ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ٹپ ٹاپ ظاہری ایک تو زینت، ایک دوسرے کو اچھا دکھانے کی خواہش ہوتی ہے، لعب کھیل کود لہو، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، یعنی کھلونے وغیرہ، پھر زینت اور تفاخر. زینت کب ہوتی ہے؟ ینگ ایج میں ہوتی ہے، کہ جب آئینہ دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ایک دوسروں کو دکھائیں کہ ہم اچھے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں. اس کے بعد کہتے تفاخر، پھر جب شادی ہو جاتی ہے انسان کی، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ اچھی جاب والا ہو جاتا ہے، پیسہ بھی خوب جمع ہو جاتا ہے، تو پھر فخر ہوتا ہے اس کو، یعنی اولاد پر یا مال پر فخر ہوتا ہے. تکاثر، اور ایک پھر اس کے بعد آخر میں کہ کمپٹیشن، پھر جب بچے بھی بڑے ہو گئے، اچھا آپ کا بیٹا نے کیا پڑھا، ہمارے بیٹے نے یہ پڑھا، آپ کا بیٹا کہاں جا رہا ہے، ہمارا بیٹا یہاں جا رہا ہے، آپ کے پاس کتنے گھر ہیں، ہمارے پاس اتنے گھر ہیں، آپ کے پاس کون سی کار ہے، میرے پاس یہ کار ہے. تو اب دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، ایک ایک اسٹیج آتی جاتی ہے. تو پہلے شروعات کے کہاں سے تھی، کھیل کود سے ہوئی تھی، زینت سے ہوئی، تفاخر سے ہوئی، اور پھر تکاثر تک پہنچ گئے. اور الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حاصل کرنے کی دھن نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ جاتے ہو، تم قبریں دیکھ لیتے ہو. انسان یہ ریس میں لگا ہوا ہے دنیا میں، آخر یہ دنیا کیسے ہوگی، آپ دیکھیں، یعنی بھوسا، یعنی جو گھاس ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے، گھاس کوئی اس کی ویلیو ہوتی ہے، گھاس کی جو کہ سوکھ جاتی ہے گھاس، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آخرت کیا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات بھی اور عذاب بھی ہے. تو تم کیا کرو، سابقو، تم مسابقہ کرو، سبقت لے جاؤ، کس طرف، اس مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو تیار کی گئی ہے جو ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ان کے لیے. تو سبحان اللہ، اصل میں تو ہم کو مسابقہ کس کے لیے کرنا ہے، آخرت کے لیے کرنا ہے، جنت کے لیے کرنا ہے، کہ اللہ تعالی کی طرف سے ندا آ رہی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں وہ تعلیم دی کہ تم اس جنت کی طرف دوڑو، تم اس جنت کی مغفرت کی طرف آؤ، تم اس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف آؤ. تو دنیا میں بھاگ دوڑ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہمیں بھاگ دوڑ کس کے لیے کرنی چاہیے، آخرت کے لیے کرنی چاہیے. کوئی مصیبت نہیں ایسی جو زمین یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہے اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھنا رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہ سب کچھ اس لیے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں, جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں. اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور غنی ہے اور تمام اوصاف حمیدہ سے آراستہ ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں, اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہی لفظ استعمال کیا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, کہ لوہے میں کتنے فائدے. آپ دیکھیں جتنے آج ہتھیار بنتے ہیں یا جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں کس سے بنتی ہیں, لوہے سے بنتی ہیں. جہاز ہے, کار ہے, یہ سب لوہے سے بنتے ہیں. اور یہ لوہا زمین سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ انزلنا اتارا گیا ہے, وہاں سے آتا ہے, اوپر سے آتا ہے. اور آج جو سورہ حدید کا نمبر ہے 57, آج جو دھاتوں کو نام دیے گئے ہیں, یہ نمبر دیے گئے ہیں, جیسے گولڈ کا نمبر ہے, پلیٹینیم کا ہے, الگ الگ دھاتوں کے نمبر ہے, تو آج دنیا میں لوہے کو 57 نمبر ہی دیا گیا ہے, جو اس سورت کا نمبر ہے 57. سبحان اللہ. ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے, اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی, اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا, اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی. ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا, مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے اپنے آپ ہی یہ بدعت نکالی. پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا, مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نصارہ میں خود بخود اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رحمت ڈالی تھی, نرمی اور رحمت تھی. اور آج آپ دیکھیں گے نصارہ کو کہ ان کے دلوں میں نرمی پائی جاتی ہے, لیکن رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی. اور اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے, یعنی دنیا سے کجروی اختیار کرنا, یہ دنیا سے کٹ کر غاروں پہاڑوں میں جا رہنا, یہ دنیا کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا, یہ دنیا کی لذتوں سے بے بہرا ہو جانا, اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو جائز حدود میں رہتے ہوئے استعمال کیا جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے. دنیا سے کٹ کر زندگی گزارنا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. لہٰذا رہبانیت ان کی خود کی ایجاد کردہ ہے اور وہ اس میں پھر حد سے نکل گئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یوتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوسرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے, اور تمہارے قصور معاف فرما دے گا. لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اور تمہارے قصور معاف کر دے گا, اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے, اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے, جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے. سبحان اللہ. یعنی نور کا مطلب ہے کہ وہ تم کو علم اور وہ بصیرت کا وہ نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم ہر راستہ صحیح طریقے سے طے کرو گے. تم کو قدم قدم پر نظر آئے گا کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, جاہلیت کیا ہے, اسلام کیا ہے, سیدھی راہ کون سی ہے, غلط راہ کون سی ہے. اور آخرت میں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم پل صراط کا راستہ طے کرو گے اور جنت میں پہنچو گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو ہمیں اور مزید بڑھانے والا بنائے, ہمیں دنیا میں وہ توفیق دے کہ ہمیں ایسے عمل کر سکیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے نور ہو آخرت میں, اور وہ نور ہمارے لیے پل صراط پر سے گزرنے کے لیے ہمارے کام آئے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہوں, اور ہم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ نور دکھائے, وہ بصیرت, وہ روشنی عطا کرے کہ صحیح اور غلط کو ہم پہچان سکیں, حق اور باطل کے فرق کو پہچان سکیں, جو حق ہے اس کو حق سمجھ سکیں اور اس کی اتباع کر سکیں, اور جو باطل ہے اس کو باطل سمجھ کر ریجیکٹ کر سکیں. انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.